يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. آواز آ رہی ہے نہیں آئی تو پھر بولیے گا.
کل آخر میں میرے سر میں درد ہو گیا بڑا سخت, تو اس آخر کے مضمون کو پھر دہراتا ہوں. عرض کیا تھا بنی اسرائیل کے لیے اوپر نعمت مجملہ کا تذکرہ ہوا, اب یہاں سے نعمات مفصلہ کا تذکرہ ہے. یہ بات بھی عرض کر چکا کہ قرآن کریم نے دنیا کی دو بڑی قوموں کا انتخاب کیا, یہودیوں اور عیسائیوں کا, اور ان کو تفصیل کے ساتھ دین کی دعوت دی. اس کا مطلب یہی نہیں کہ بس انہیں کو تفصیل سے دین کی دعوت دینا ہے, بلکہ جو پیغام ان کے لیے ہے وہی ساری دنیا کے لیے ہے. البتہ یہ دو قومیں دنیا کی مشہور قومیں تھیں, ان کا علمی دبدبہ دنیا میں تھا, علمی روب تھا, اس لیے ان کو براہ راست مخاطب کیا گیا. ایک وجہ. دوسری وجہ, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارات اور آپ پر ایمان لانے کی ترغیب دنیا کی ہر قوم کی کتابوں میں موجود تھی, لیکن قرآن پاک نے بطور مثال اس میں سے دو قوموں کو منتخب کیا, ایک یہود کو اور دوسرے عیسائیوں کو, اس لیے کہ ساری دنیا کی قومیں ان کو پڑھا لکھا مانتی ہیں اور ان کو کتاب والے مانتے تھے. جب ان دو کا تذکرہ کیا تو واقعی اس کے ذمن میں اسی خود بخود آ گئے کہ جب ان کی کتابوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی, آپ کے لیے بشارتیں, آپ پر ایمان لانے کی ترغیب موجود ہے, تو دوسروں کے یہاں بھی موجود ہے. کتنی باتیں ہوئی؟ دو. تیسری بات, ایمان والوں کو ان خرابیوں سے بچانا مقصود ہے, کیونکہ یہ امت آخری امت, یہ کتاب آخری کتاب, یہ نبی آخری نبی ہے. ان سے پہلے بھی انبیاء آئے, پہلے بھی امتیں بنی, پہلے بھی کتابیں آئیں, لیکن امتیں بگڑتی چلی گئیں اور کتابوں کو بدلتی چلی گئیں, خود نہیں بدلے بلکہ دین کو بدلتے چلے گئے. قرآن پاک میں امت محمدی علی صاحبہ تحیت و سلام کو ان خرابیوں سے بچانے کے لیے کہ جن راہوں سے دوسرے گمراہ ہوئے تھے کہیں تم گمراہ نہ ہو جانا, دو قوموں کا تذکرہ کیا, کیونکہ یہ رجسٹرڈ قسم کے مذہبی لوگ تھے, دنیا میں ان کے مذہب کی دھوم تھی. ان دو کا تذکرہ کیا کہ یہ ان راہوں سے گمراہ ہوئے ہیں, تم ان راہوں پر نہیں چلنا, اگر چلو گے تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے. کتنی باتیں ہوئیں؟ آپ کو اللہ جب بھی توفیق دے اس مقام کو پڑھانے کا, یہ یہود اور عیسائیت کے تعلق سے کچھ بھی قرآن پاک سمجھانے کا, تو آپ ان تین باتوں کو ضرور سامنے رکھیں, ورنہ بسا اوقات لوگ ان کی برائیاں پڑھ کر کے خالی بس ان کے تذکرے سے دلچسپی لیتے رہتے ہیں, وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ ہم کو سنایا جا رہا ہے. یا بنی اسرائیل, یہاں سے انعامات مفصلہ کا تذکرہ, اور میں یہ بتا چکا کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے ان کو گنا تو کتنے نکلے؟ 41. یہ نہیں کہ انہوں نے ایسا کیا, ان سے پہلے بھی انہوں نے بڑا تفصیل سے تذکرہ کیا. آپ بھی دیکھتے جائیے, یہ 41 واقعات نکلیں گے جن کا تذکرہ ہے اس بنی اسرائیل سے لے کر دوسری بنی اسرائیل تک. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے اسرائیل کی اولاد یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی. وانی فضلتکم علی العالمین, اور میں نے تم کو جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی. یا تو عطف تفسیری ہے, تو مطلب ہے کہ میں نے تم پر انعام کیا, یعنی میں نے تم کو دنیا جہان پر فضیلت عطا فرمائی. اور یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک انعام کیا, عام انعام کہ ملک عطا کیا, دولت عطا کی, حکومت عطا کی, اور دوسری ایک بڑی نعمت کی کہ فضلتکم علی العالمین, میں نے تم کو دنیا جہان پر فضیلت دی. دنیا جہان پر فضیلت سے ذہن میں ایک اشکال آتا ہے کہ اس امت پر بھی فضیلت ہے. تو میں نے کہا تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس دور کے لوگوں کو فضیلت دی, لیکن یہ کہنے کی کوئی زیادہ ضرورت کیوں. ہم کہیں گے کہ ایک معیت سے ان کو زیادہ فضیلت ہے, وہ ہے توحید کا برقرار رہنا اور ایک ایک دور کے اندر کئی کئی انبیاء کا مبعوث ہونا. آپ اس پر طالب علموں بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, اس دور میں نبی بہت زیادہ تھے, اس دور میں مولوی بہت زیادہ ہیں. پہلے تو مولوی نبی کا مقابلہ پورا کر سکتا ہے, اور دوسری یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے, بس مشہور ہی مشہور ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا, ایک بات بتائی جا رہی ہے اور آج مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھنی ہے. ہر ایک مذہبی جماعت میں کچھ عرصہ آگے چل کر آخرت کا تصور مٹ جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم بخشے بخشائے لوگ ہیں, ہمیں تو یوں ہی معاف کر دیا جائے گا. قرآن پاک جھنجھوڑتا ہے, آخرت کا تصور پیش کرتا ہے. یہودیوں کے ہاں بھی یہی خیالات پیدا ہو گئے تھے. مولانا عبد الماجد دریابادی نے انسائیکلوپیڈیا برطانیکا اور اس کا ایک باب ہے جیوش, اس سے بہت سارے واقعات نقل کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ آج بھی یہودیوں کا وہی ذہن ہے جو 1400 سال پہلے تھا, کہ ہمیں مرنے کی تیاری کی کوئی ضرورت نہیں, ہم تو یہی بخشے بخشائے نبیوں ولیوں کی اولاد, ہمیں کون پوچھے گا. وہاں یہودیوں کا خیال تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے گیٹ کے پاس ہوں گے, خالی اتنا پوچھیں گے کون, جو کہے گا میں یہودی تو میں چل جنت میں, ادھر کہاں جا رہا ہے, میں کتنی یہاں بیٹھا ہوں. اور عیسائیوں کا تو آج بھی یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن فیصلہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے, اللہ فیصلہ نہیں کرے گا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے, خالی پوچھیں گے کہ کرسچن کون کون ہے, بس چاہے شرابی کبابی بدماش لٹیرے چور چکے جو بھی ہو, جتنا بھی کچھ کیا ہو, وہ کہیں گے سب گناہ معاف, اس لیے کہ میں قربانی تو دے چکا ہوں, تم سب کی طرف سے میں فدیہ دے چکا ہوں, نانی قسم کرے دو طرح چٹیاں پڑے, یہ گناہ کریں اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی جگہ فدیہ دیں, ان دونوں باتوں کا رد ہے. اور تیسری بات آپ سوچ لیں کہ مسلمانوں کا بھی اسی طرح کا خیال بنتا جا رہا ہے, بزرگوں کی اولاد سادات ان کا بھی یہ خیال ہے کم بخشے بخشائے لوگ, ہمیں کیا ضرورت ہے قیامت کی تیاری کرنے کی. وقت تک وہ یوم سب سے کہا جا رہا ہے ڈرو اس دن سے, لا تجزین افسران نفسن شیا, جس دن بدلہ نہیں بنے گی کوئی جان کسی جان کی طرف سے, ولا يقبل منها شفاء, اور نہیں قبول کی جائے گی اس کی طرف سے سفارش, ولا يؤخذ منها عدل, اور نہیں لیا جائے گا اس سے بدل, اور مراد نہیں لیا جائے گا اس سے رشوت, ولا هم ينصرون, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یہ چار طریقے ہو سکتے ہیں مجرم کو چھڑانے کے, چاروں طریقے وہاں نہیں. ایک یہ کہ کوئی کسی دوسرے کو اپنی جگہ لگا دے, ہو جاتا ہے ایسا. میں اس ملک کا ایک ایسا واقعہ جانتا ہوں, ایک بڑا مجرم تھا, اس نے جیل والوں سے مل کر کے اپنے آپ کو کھسکا دیا اور ایک دوسرے بندے کو اپنی جگہ جو ملاقات کے لیے آیا تھا اس کو وہاں بھرتی کر دیا, کئی سال تک ایسی مقدمہ چلتا رہا. ہو سکتا ہے ایسا, قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. ولا يقبل منها شفاء, دوسرا طریقہ تھا کہ سفارش پہ کوئی چھوٹ جائے, سفارش پہ بھی مجھے نہیں چھوٹے گا, سفارش ہوگی لیکن کس کے لیے, لمن ارتضى, جس سے اللہ راضی ہوگا, اور جس سے اللہ راضی نہیں, ولا تنفعهم شفاعة الشافعين, ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی. حافظ کو فوراً ذہن میں یہ مضمون ہونا چاہیے کہ اس مضمون کی آیت کہاں کہاں ہے. ولا يؤخذ منها عدل, اور وہاں کوئی رشوت نہیں لے گا. اور چوتھا طریقہ ہے کہ ہلا گلا زندہ باد مرغ آباد شور مچائیں گے, اس سے جان چھوٹ جائے گی. ولا هم ينصرون, وہاں ایک دوسرے کی مدد بھی کوئی نہیں کرے گا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, پہلا واقعہ فرعون سے ان کے چھڑانے کا تذکرہ, کیسے ظلم کر رہا تھا. لیکن یہ 41 واقعات کی طرف خالی اشارہ کیا قرآن پاک نے, صرف اشارہ کیا, وجہ یاد رکھیے. ایک تو اس وجہ سے, دو وجہ, ایک اس وجہ سے کہ ان کے یہ سارے واقعات ان کے اندر کتنے مشہور تھے کہ اس کی تفصیل سنانے کی ضرورت ہے. جیسے آج کوئی کہیں بھول گئے 65 کو, بھول گئے 71 کو, بھول گئے 47 کو, بھئی اتنا کہنا کافی ہے, لوگ فوراً ذہن میں آ جائے گا کیا کہنا چاہتے ہیں. دوسری بات, قرآن کریم نے خود اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے کئی سورتوں کے اندر تفصیل سے یہ واقعات بیان کر دیے ہیں. کہاں؟ سورہ آراف میں, سورہ قصص میں, سورہ طہٰ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى, ان تین سورتوں میں تو تفصیل سے, سورہ ہود میں بھی کچھ تھوڑا سا تذکرہ آ گیا ہے, اور یہ ساری سورتیں مکی ہیں اور سورہ بقرہ مدنی ہے. بعض لوگ یہیں پر بحث لمبی تفسیر شروع کرتے ہیں, قرآن کے مزاج کے خلاف معلوم ہوتا ہے. جہاں قرآن نے تفسیر کی وہاں آپ تفسیر کیجئے, اور جہاں قرآن اشارے کر رہا ہے وہاں آپ بھی اشارے کرتے چلیے. جہاں تفسیر آئی وہاں تفسیر دیکھیے, ورنہ جو قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ شروع میں خالی واقعہ کی طرف اشارہ ہی ہو جائے تو وہ تو فوت ہو جائے گا نا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی فرعون کی آل سے, اور آل سے مراد فرعونی کام کرنے والے, فرعون کے ماننے والے, آل سے مراد اس کے نقش قدم پر چلنے والے. ہم نے آسان ترجمہ اس کے لیے تلاش کیا, آپ ہمیشہ یاد رکھیے فرعونیوں سے, آل فرعون سے مراد فرعونیوں سے. یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے نجات دی, سومون تم, وہ تم کو تکلیف دیتے تھے, سو عذاب, بدترین عذاب کی, آگے بدلا رہا ہے اور وہ اس کی تشریح کر رہا ہے. یہ حال بنا دے تب بھی تشریح ہو جائے گی. کیا تکلیف دیتے تھے؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا. ایک انعام. دوسرا, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. آہا, کتنا بڑا انعام تھا کہ فرعونی بھی چلے اور تم بھی چلے, اور وہاں پہنچے کہ سامنے دریا کی موجیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں, اور بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ابن عمران, او عمران کے بیٹے, اس جرم میں یہاں مارنے کے لیے آیا ہے, اور گھبرا گئے. وحق الجبال الراسیات ان تزلزل, مولانا ابو الحسن الندوی کے الفاظ, یہ وہ موقع تھا کہ جس میں پہاڑ بھی ہل جاتا ہے, ولیکن ایمان موسیٰ لم یتزلزل, موسیٰ علیہ السلام کا ایمان نہیں ہلا. کہتا کلا ان معی ربی سیہدین, چپ, میرے ساتھ میرا رب بھی ہے. مگر یہ جملہ آپ یاد رکھیں, اللہ کے حبیب نے بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا غار ثور کے اندر, مگر وہاں کیا فرمایا؟ کلا, وہاں فرمایا ان اللہ معنا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان سر کلا ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا, اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. ابھی بنی اسرائیل کا ایمان اللہ کے ساتھ والا بنا نہیں تھا, اس امت کا بنا ہوا تھا. فرمایا اللہ ہم سب کے ساتھ ہے, قیامت تک تمہارے ساتھ بھی رہے گا. اس موقع پر دریا پھٹا, بنی اسرائیل پار ہوئے اور فرعون کا بیڑا غرق ہوا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو پھاڑا, فَأَنجَيْنَاكُمْ, ہم نے تم کو نجات دی, وَأَغْرَقْنَا, اور ہم نے غرق کر دیا آلَ فِرْعَوْنَ, یہاں بھی کیا ترجمہ کریں گے؟ فرعونیوں کو. وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ, حالانکہ تم دیکھ رہے تھے, دیکھتے دیکھتے ان کا بیڑا غرق. وَإِذْ مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. اور ایک انعام دیکھو, دریا پار ہوا, خود بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا کہ اب ہم ایک قوم بن گئے, ایک ملت بن گئے, ہمارے لیے کوئی نظام زندگی, کوئی نظام حیات ہونا چاہیے, کوئی قانون, کوئی دستور ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے فرمایا 40 راتوں اعتکاف کیجئے اور دن میں روزہ, رات کو ہماری عبادت کیجئے, آئیے آپ کو دستور نامہ ملنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام دستور نامہ لینے کے لیے گئے, قانون لینے کے لیے گئے اللہ سے, یہ پیچھے سے بچنے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے. قرآن پاک بتانا کیا چاہتا ہے ایمان والوں کو, ہر جگہ نے ایک تذکرہ ایمان والوں کے لیے, ایک نصیحت ان کے لیے. ان کے لیے تو یہ کہ تم بچنے کے پجاری اور پھر بھی ہمارا انعام, ہم نے تم کو معاف کیا. ورنہ اسی سزا, جرم کی سزا میں پوری قوم کو دنیا سے مٹا دینا بالکل حق تھا. کوئی اس میں زیادتی نہیں تھی لیکن ہم نے پھر معاف کیا. اور ایمان والوں کے لیے ان برائیوں سے بچو. دیکھو بنی اسرائیل مصر میں غیر ایمان والوں کے ساتھ رہتے تھے جو گائے بچڑے کے پجاری تھے, ان کے دماغ سے وہ ابھی بھوت اترا نہیں تھا. یہاں پہنچے تو ان کے پڑوس کا اثر یہ ہوا کہ یہاں پہنچ کر بھی سامری نے ان کو بچڑے کی پوجا میں مبتلا کر دیا. اب بچڑے کی پوجا کیسے کی, یہاں اجمال سورہ آراف میں تفصیل, سورہ طہٰ میں تفصیل, تفصیل وہیں آئے گی. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً, اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 راتوں کا, شروع میں کتنے کا کیا تھا 30 کا, فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْر, پھر ہم نے اس کو مکمل کیا 10 کا اور کر کے, تو کل کتنی ہو گئی 40. جب وہاں پہنچیں گے تو بتائیں گے پہلے 30 اور بعد میں 40 کیوں کیا تھا. ثم اتخذتم العجل من بعده, پھر بنایا تم نے بچڑے کو اس کے بعد, لیکن چونکہ دعوت دے رہے ہیں نا تو اس وقت میں بہت زیادہ ان کو رسوا نہیں کیا, کہنا چاہیے ذرا تم نے بچڑے کو خدا بنایا, مگر خدا نے بنایا بچڑے کو, وہ بنایا جو بنایا, بس سب کو پتا جی آگے مت بولو کیا ہے, بنایا بچڑے کو تم نے, کہنا کیا چاہیے تو کیا بنایا معبود, لیکن ابھی دعوت دے رہے ہیں نا تو دائی کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ کسی قوم کی برائی کرنی ہے, ان کی غلطیاں بیان کرنی ہیں, تو ایسے نہ بیان کرو کہ وہ پہلے سے چڑ جائیں. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم تھے ہی بڑے ظالم. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, پھر بھی ہم نے تم کو معاف کیا اس کے بعد بھی, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, یہ تو ہوا جب کتاب لینے گئے, اب کتاب مل گئی, اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی, وَالْفُرْقَانَ, اور فرق کرنے والی چیز عطا فرمائی. علماء جانتے ہیں کون سی چیز ہے یہ, مبالغے کا, بہت زیادہ فرق کرنے والی چیز. یہ کتاب کیا تھی اور فرق کرنے والی چیز کیا تھی, یا تو آپ سے تفصیلی ہے تو مراد کیا ہے, ہم نے کتاب عطا فرمائی یعنی فرق کرنے والی چیز عطا فرمائی. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين, کیا سمجھیے گا, نور و کتاب مبین, وہ کون سا ہے, اچھے تفسیری ہے, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ چکا, وہ کتاب مبین, وہ کا معنی کیا کریں گے بولو نا بھائی, اچھے تفسیری کا ترجمہ کرو نا, یعنی کتاب مبین آ چکی ہے, دلیل یہدی بھی اللہ, اللہ ہدایت دیتا بھی اس کے ذریعے سے, پتا چلا چیز کتنی ہے, ایک اگر دو ہوتی تو کیا کہتا, یہدی بھی ما, لیکن واحد کا لفظ آیا, معلوم ہے وہاں بھی اچھا کہتا ہے, اچھے تفسیری ہے, تیرے دماغ والوں نے تیری باتیں تلاش کی. ہاں ہاں, تو کتاب سے مراد جو ہے وہی فرقان ہے, لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ کتاب سے مراد کتاب اور فرقان سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزے جن سے حق اور باطل میں بالکل علیحدگی ہوئی, اور بعض لوگوں نے کہا کہ کتاب سے مراد کتاب اور فرقان سے مراد نبی کی سیرت. نبی کی سیرت خود ایک معجزہ ہوتی ہے کہ سارے لوگ برائیوں کی طرف جا رہے ہیں مگر پوری کائنات میں اکیلا ہمالیہ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے برائیوں کے سامنے, یہ خود ایک فرقان ہے. اور اللہ کرے کہ دائی کو بھی یہ سلیقہ اور یہ اوصاف نصیب ہوں کہ اس کی سیرت ایسی ہو کہ حق اور باطل کے درمیان اس سے فرق محسوس ہو. لعلکم تهتدون, دونوں باتیں اس لیے عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ, اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا, یا قومی, اے میری قوم, إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ, بے شک تم نے ظلم کیا اپنے اوپر, بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ, بچڑے کو بنانے کی وجہ سے, مفعول پوشیدہ, کیا بنانے کی وجہ سے, فتوبوا الى باريكم, تو توبہ کرو تم اپنے مالک کے سامنے, فقتلوا انفسكم, تو قتل کرو اپنے آپ کو. تو امت میں ایک طبقے نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ ان کی توبہ یہی تھی کہ اپنے آپ کو قتل کریں, تو توبہ کرو نا, بھی کیسے کریں, تو قتل کرو نا اپنے آپ کو. ایک طبقہ کہتا ہے کہ توبہ تو دل سے تھی کہ ہم توبہ کرتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی, اور فقتلوا انفسکم یہ ان کی دنیاوی سزا اور تکمیل توبہ تھی, کہ توبہ کی تکمیل اس سے ہوگی. اور اسی کے اوپر متفرے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹے گئے گناہ معاف ہوا کہ نہیں ہوا, نہیں, صحیح بات یہ ہے کہ گناہ معاف ہوگا توبہ کرنے سے, اور یہ جو ہاتھ کاٹے گئے یہ تو جرم کی سزا ہوئی. ذالکم خیر لکم عند بارئکم یہ بات بہتر ہے تمہارے لئے تمہارے رب کے نزدیک فتاب علیکم تو توبہ قبول کی اللہ نے تمہارے انہو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا کتاب سے ہی جڑی ہوئی اور چیزیں جب کتاب لینے کے لئے گئے تو یا تو پہلے مرحلے میں دو روایتیں انہوں نے اپنے ساتھ 70 لوگوں کو رکھا کتنے کو 70 لوگوں کو کہ چلو میرے ساتھ کتاب مل رہی ہے تم بھی دیکھو کتاب مل رہی ہے اور یہ بات ہے دوسری مرتبہ کا ہے کہ جب کتاب لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہو سکتا ہے آپ ایسی کہہ رہے ہوں اللہ کیسے آپ سے ہم کلام ہوا تو 70 لوگ منتخب کیے گئے اور ان کو کہا کہ سنو اور وہ سننے ہی کی شرط کے لیے گئے تھے لیکن جب وہاں پہنچے اور اللہ کے کلام کو سنا اللہ کے طرف سے سنا تو کہنے لگے نہیں نہیں آواز تو آ رہی ہے مگر نظر تو کچھ نہیں آ رہا ہے جب تک نظر نہ آئے تب تک کیسے مان لیں یہ بڑی گستاخی تھی اس کے اوپر ساری قوم ہلاک ہوگی بجلی گری تفصیل سورہ اعراف میں آپ ایک اشکال کر سکتے ہیں اس پر کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو کہا تھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں وہاں تو پہاڑ کے اوپر بجلی گری اور انہوں نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ کے اوپر گر گئی فرق ہے اور اسی سے مسئلے کا فرق سمجھ لیں اخلاص والے میں اور غیر اخلاص والے میں کیا فرق ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی محبت کے لیے کہہ رہے تھے کہ اے اللہ تیرا کلام سن کر کے میں بےتاب ہو گیا ہوں جب تک تجھے دیکھ نہ لو تب تک چین نہیں آئے گا اور یہ جو اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے تھے یہ اس شک کے ساتھ کر رہے تھے کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام یوں ہی تو نہیں کچھ سنوا رہے ہیں اس شک کے اوپر ان پر بجلی گری وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا اور یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً کُلًّا کُلًّا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پکڑا تم کو بجلی نے وان تم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون پھر ہم نے بعثناکم اٹھایا تم کو اور دوسرے معنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا پھر ہم نے دوبارہ زندہ کیا تم کو من بعد موتکم تمہارے مرنے کے بعد بعض لوگوں نے اب بھی کہہ دیا کہ یہ موت نہیں تھی اصل میں ترک ہوئی اس سے بے ہوش ہو گئے تھے تھوڑی دیر کے بعد زندہ ہو گئے کتنا جاہل ہے ایسا کہنے والا بلکہ کتنا ظالم ہے جان بوجھ کر مکاری کر رہا ہے من بعد موتکم اس کا کیا ترجمہ کریں گے من بعد موتکم تمہارے موت کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کیا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو گویا مر چکے تھے باقاعدہ مرے تھے من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد سر سید نے ایسا کہا تھا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر الغمام بادلوں کا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے اتارا تمہارے اوپر منا اور سلوا کو بنی اسرائیل نکلے مصر سے جب صحرا میں پہنچے ان کے پاس سائے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی کتنا بڑا اللہ کا انعام ہوا اچانک ایک بادل نمودار ہوا جس کی ڈیوٹی تھی کہ ان کے اوپر سایہ کرو یہ چلے تو وہ بھی چلتا جائے اور یہ رکے تو وہ بھی ان کے اوپر رک جائے اتنا بڑا انعام مگر پھر نہ شکرے کھانے کے لیے کچھ چیزیں مصر سے لے کر آئے تھے کتنے دن چلتے کچھ دن کے بعد ختم ہو گئی اب کیا کریں اللہ کی طرف سے جنتی کھانے کا نظام ہوا منا اور سلوا کا منا اور سلوا کیا چیز ہے اس کی تشریح میں جو مشہور بات ہے وہ تو یہی ہے کہ منا ایک قسم کا حلوہ تھا جو رات کو برستا تھا اور سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جو ان کی جیب میں آ کر گر گھستا تھا زبردستی ان کے سر اوپر بیٹھتا تھا مجھے پکڑو مجھے کھاؤ لیکن لوگوں نے اور بھی تفسیر اس کی اور بھی تفسیریں کی ہیں کہ نہیں منا ایک گرم کھانا سلوا ایک ٹھنڈا کھانا کسی نے کہا منا ایک کھانے کی چیز اور سلوا ایک پینے کی چیز اللہ عالم لیکن مشہور بات وہی جو میں نے پہلے کہہ دی کلو من طیبات ما رزقناکم اور حکم ہوا کھاؤ ان پاس چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تم کو روزی عطا فرمائی حلال طیب آئے گا سورت کے تیسرے پارے میں وہاں ان شاء اللہ طیب کی بحث آئی طیب کس کو کہتے ہیں وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون آئے ہائے ہم نے کہا کھاؤ پھر کچھ ہو گیا کیا ہوا اشارہ خالی پھر ظلم کیا کچھ لوگوں نے مگر ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا, نقصان اپنا کیا, ظلم کیا. کیا ظلم کیا تھا اس کو یہاں بیان نہیں کیا. ایک ظلم تو وہ کیا جس کا آگے آ رہا ہے ذکر, کیا کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد, ایک ہی کھانے پر روزانہ گوشت, روزانہ گوشت, مصیبت آ گئی, کوئی اور چیز نہیں پکتی تمہارے یہاں. کہنے لگے یہ کھانا نہیں چلے گا, اگر آپ کی دعا سے منا اور سلوا آ سکتا ہے تو باغبان بھی تو آ سکتا ہے نا, بدل بدل کر کھانا آئے روزانہ. مگر یہ گستاخی کا سوال تھا, اس پر سزا ملی. اور ایک اور ظلم کیا, ان کو کہا تھا کھاؤ بچا کر مت رکھو, انہوں نے بچا کر کے چھپا چھپا کر رکھنا شروع کیا, جس سے یہ کھانا سڑنا شروع ہو گیا, کھانا خراب ہونا شروع ہو گیا. اور جو اللہ کی طرف سے اس طرح کی نعمت آئے نا کہ بے مانگے آئے, جس طرح آپ لوگوں کو مدرسوں میں ملتی ہے, اس کے لیے بھی یہی فرماتے ہیں بڑے کہ جو آتا جائے وہ کھاتے جو ختم فٹافٹ فٹافٹ, اگر بچا کر رکھو گے تو آنا بند ہو جائے گا, بچا کر رکھیں گے تو آنا بند ہو جائے گا. تجربہ اس پر شاہد ہے, یہ خالی کہنے کی بات نہیں ہے. قلوب ان کو یہ بات عمارت اپنا کو ما ظلمونا, انہوں نے نہیں ظلم کیا نا ہمارے اوپر, ولیکن کانوا انفسهم یظلمون, لیکن وہ ظلم کرتے تھے اپنے نفسوں پر. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, کل وہاں بتایا قرآن پاک کسی مضمون کی اہمیت کی وجہ سے اس کو پہلے, کسی کو بعد میں بیان کرتا ہے, کسی کو آگے, کسی کو پیچھے, اس لیے کہ وہ قصوں کی کتاب تھوڑی ہے کہ قصے کو ترتیب سے بیان کرے, جس چیز کی جہاں ضرورت ہوتی ہے وہیں بیان کرتا ہے. یہ بات اصل میں کہاں کی ہے کہ جب وہ بستی میں داخل ہوئے, جب مانگا کہ ہمیں منا اور سلوا سے بس ہو گئی ہے نیا کھانا لائیں, تو طبقہ اترو, وہاں کے لیے حکم تھا, لیکن اس حکم کو پہلے یہاں جوڑ کر بیان کیا, اس لیے کہ مناسبت اسی سے تھی. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ, اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں, کون سی بستی تھی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی منقول ہے کہ فلسطین کے پاس جس صحرا سینا میں یہ ٹھہرے ہوئے تھے, اس کے پاس یہ اریحا نام کی بستی تھی. بعض لوگوں نے اور بھی بستیوں کا تذکرہ کیا ہے. فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, تو کھاؤ تم اس بستی سے, حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے تم چاہو, رغدًا سیر ہو کر, وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, لیکن جب سورہ بلد سے یہ چار دیواری ہوتی ہے شہر کی, اس کے گیٹ سے جب داخل ہوں گے تو عاجزی سے داخل ہونا, جھکتے ہوئے داخل ہونا, یا سجدن سے مراد وضع الجبہت علی الارض یقینی طور پر نہیں ہے. سجدہ کا معنی نشانی کو زمین پر رکھنا یقینی طور پر نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, جھک کر جانا. اسی سے وہ قلنا للملائکہ اسجدوا لآدم, آپ سمجھ گئے کہ وہ زبردستی کا ترجمہ نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام کو سلامی پیش کرو جھک کر کے, بلکہ وہ بھی قرآن کریم کے مطابق تھا, چنانچہ یہاں محض جھکنا مانا ہے. وقولوا حتا, اور کہو, حتا یحطو کے معنی اتار دینا, حتا یحطو کے معنی مٹا دینا, اور کہو حتا کہتے ہوئے جاؤ, حتا کے معنی کہ اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں, گناہوں کا مٹانا مانگتے ہیں, انت حتانا خطایانا, تو مٹا دے ہم سے ہماری خطاؤں کو, یہ دعا مانگتے ہوئے جاؤ, نغفر لکم ذنوب خطایاکم, ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطاؤں کو. مطلب تم نے زیادتی کی, منا اور سلوا چھوڑ کر کے یہ چیزیں مانگی ہیں, لیکن اس کے باوجود جاؤ اس بستی میں, جھکتے ہوئے جانا, معافی مانگتے ہوئے جانا, نغفر لکم ذنوب خطایاکم, ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. لیکن ماننے والی قوم کہاں تھی؟ وسنزید المحسنین, اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیتے ہیں. اس سے بنی اسرائیل کی ضدی طبیعت کا پتہ چلے گا. اور ہمیں کیوں سنایا؟ اسی لیے کہ تم بھی کبھی کبھی ایسا کرو گے. آئے ہائے, کیا بنی اسرائیل کی ایسی ضدی طبیعت ہوگی تھی بچوں کی طرح, ان کو کہو بیٹھو, کہتے نہیں کھڑے ہوں گے, کہو کھڑے ہو جاؤ تو بیٹھتے تھے, ان کو کہا جھک کر کے جاؤ, انہوں نے کہا نہ, اکڑ کر جائیں گے. بلکہ بعض تفسیری روایتوں میں ہے کہ انہوں نے پہلے پاؤں داخل کیے اور پھر ایسے گئے کہ کہیں ذرا سا بھی نہ جھک جائیں, اور ان کو کہا کہ یہ کہتے ہوئے جاؤ کہ خدایا معاف کر معاف کر, اس کے لیے اور کچھ بکواس کرتے ہوئے گئے. کیا کرتے ہوئے گئے؟ قرآن نے تو بیان نہیں کیا, البتہ تفسیری روایتوں, دیکھو تفسیری روایتوں کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کوئی پکی بات نہیں ہے, آپ مانے تو اچھی بات, نہ مانے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ کہتے ہوئے گئے حتا, تم اے اللہ کیوں دے دے, اور کچھ کہتے ہوئے گئے. کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کہتا ہے ایسا کرو تو یہ ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا. ذرا اس کا الٹا کر کے دیکھیں. ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ حدیث میں ہے کہ امام سے پہلے سجدہ میں سر مت اٹھاؤ، امام سے پہلے سجدے میں سر مت رکھو، امام کے پیچھے رہو، آگے مت چلو. تو مشہور ہے نا کہ ایک آدمی نے سوچا کہ نہیں ذرا پہلے سر رکھ کر دیکھتا ہوں، پہلے اٹھا کر دیکھتا ہوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی ہوا، خدا کا عذاب آیا. فبدل الذين ظلموا قولا غيرا، فبدل تو بدل دیا الذين ظلموا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، قول بات کو غیرا اس کے سوا، الذي قيل لهم جو ان سے کہی گئی تھی، فانزلنا على الذين ظلموا تو اتارا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزا من السماء زبردست قسم کا عذاب، من السماء آسمان سے، رجز کے معنی زبردست قسم کا عذاب، انوکھا قسم کا عذاب، بما كانوا يفسقون ان کے فرمانی کرنے کی وجہ سے کیا عذاب آیا تھا. مشہور ہے کہ طاعون کی بیماری لگی تھی، ایک ایک دن میں سینکڑوں جنازے اٹھتے تھے، یہ سزا ہوئی. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. ایک دوسرا موقع آیا، کھانے مکان کی ضرورت پیش آئی تو ظل اللہ علیہم الغمام، کھانے کی ضرورت پیش آئی تو انزلنا علیکم المن والسلوى، پینے کی ضرورت پیش آئی، پانی نہیں ہے اور صحرا کے اندر پانی ہے ہی نہیں، کہیں کنجی ایریا کہاں سے پانی آئے گا، بٹھنڈی میں کہاں سے پانی نکلے، اللہ نکال دے، یہاں بھی تو اس کی قدرت سے کوئی وحید نہیں. موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، پانی پانی. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا. اور قرآن پاک دکھانا چاہتا ہے کہ اللہ کے نیک سے نیک تر بندے بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں، جب قوم ان سے مانگے گی تو وہ اللہ سے مانگیں گے، اللہ ان کو عطا کرتا ہے پھر وہ آگے دیتے ہیں، اپنے پاس سے کچھ دے نہیں سکتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے مانگا لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے پانی، استسقیٰ کے اندر خود ہی معنی چھپا ہوا ہے کہ پانی مانگا. فقلنا تو ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر ماریے اپنی لاٹھی کو، اضرب مار بعصاک اپنی لاٹھی کو الحجر پتھر پر، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا تو پھٹ پڑے اس میں سے عشرۃ عینا بارہ چشمے، قد علم کل اناس مشربہم جان لیا کل اناس ہر ایک انسان نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا پتھر پر ماریے اور اس پتھر سے بارہ چشمے نکل گئے اور بارہ اس میں سے پرنالے نکل گئے. ہمارے ہاں ایک تفسیری روایت مشہور ہے ثوبی یا حجر والی، نا وہ تفسیری نہیں، وہ تو حدیث کی روایت ہے، بخاری میں آئی ہے، لیکن اس کے لیے ایک اور حاشیہ چڑھ گیا تفسیری روایتوں میں کہ یہ وہی پتھر ہے جو وہاں تھا جس پہ لاٹھی ماری تھی. پھر اس کے علاوہ اور بھی کئی مقام پر کہا گیا کہ فلاں جگہ یہی پتھر تھا، یہی پتھر تھا، لیکن قرین قیاس کی یہ بات. کیوں؟ اس لیے کہ جس میں سے بارہ چشمے بارہ پرنالے نکلے تھے وہ تو کوئی بڑا پہاڑ تھا نا، وہ کوئی چھوٹا سا پتھر نہیں تھا کہ جس کو جیب میں لیے لیے چلتے تھے، جیب میں اتنے سے پتھر، اس میں سے بارہ چشمے کیسے نکلیں گے. اس کے علاوہ تاریخی طور پر بنی اسرائیل میں ایک عرصے تک اختلاف رہا کہ یہاں سے پرنالے نکلے کتنے تھے. قرآن کریم میں پہلی مرتبہ ان کو نبی امی کے ذریعے سے بتایا کہ اس میں سے بارہ چشمے نکلے تھے، اور بعد کے بنی اسرائیل علماء نے بھی مانا کہ واقعتاً پرنالے کتنے تھے، بارہ، اس لیے کہ قبیلے کتنے تھے، بارہ، اور ہر ایک نے اپنے پینے کی جگہ کو معلوم کر لیا، آپس میں جھگڑے نہیں ہوئے. کلو کھاؤ وشربو، کھاؤ کیا منا سلوا، وشربو پیو من رزق اللہ، اللہ کی روزی میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، مت پھرو زمین میں مفسدین، فساد کرتے ہوئے. لغت یاد ہوگی کہ آسا یا آسو، آسی یا آسا، اس کے معنی کیا ہے؟ فساد کرنا، اور افسد یفسدو کے معنی بھی فساد کرنا. تو مفسدین کے جو معنی ہیں وہی معنی لا تعثوا کے ہیں. جب دو لفظ ایک ہی معنی والے آتے ہیں تو ایسے موقع کے اندر معنی میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے. اسی وسعت کو اردو والوں نے یوں بیان کیا کہ لا تعثوا، مت پھرو فساد کرتے ہوئے. مفسدین حال ہیں اس کو کر دیا فساد کرتے ہوئے لاتا وصو کا ترجمہ کر دیا مت پھرو لیکن پھرو یہ اس کا لفظی ترجمہ نہیں یہ اس تاکیدی ترجمے کا نچوڑ ہے جو لاتا وصو کے اندر بھی تھا اور مفسدین کے اندر بھی تھا وَإِن قُلْتُ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا جمہور مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اوپر جس بستی کا تذکرہ تھا جس میں جانے کے لیے یہ وہی بستی تھی جس واقعے کے بعد جس میں جانے کا واقعہ پیش آیا تھا لیکن بعض حضرات کی یہ بھی رائے ہے کہ نہیں وہ اوپر والا واقعہ الگ ہے اور اِن قُلْتُ يَا مُوسَىٰ والا واقعہ الگ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ علیہ السلام لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ ہم ہرگز نہیں صبر کر سکتے ایک کھانے پر فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ دعا کیجئے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے یخرج لنا مما تنبت الارض تاکہ نکالے اللہ تعالی ہمارے لیے ان چیزوں میں سے تنبت الارض جن کو اگاتی ہے زمین جو چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں جن کو زمین اگاتی ہے وہ چیزیں ملیں منہ سلوہ کب تک کھائیں گے تنگ آگے کھانا کھاتے کھاتے من بقلیہ من بیانیہ تشریح کرتے ہیں یہاں سے آگے کیا کیا چیزیں من بقلیہ یعنی اس کی ترکاری وقصائحہ یعنی اس کی ککڑی بقل کے معنی کیا ہے بقل کے معنی سبزی کوئی بھی سبزی ہو آج عرب میں جو سبزی کی دکان ہے جیسے کریانے کی دکان مگر اس میں سبزی بھی ہوتی ہے ان کے یہاں تو اس کو دیکھتے ہیں بقال عبد الرحمن بقال خالد بقال فلاں بقال فلاں فلاں کی لیکن بولتے ہیں بقالا تو بقلیہ سبزی قصائحہ ککڑی اور ککڑی کیا ہے ایک تو ککڑی یہ کھیرا جو چھوٹے سا ہوتا ہے وہ بھی لیکن زیادہ تر حضرات لمبی ککڑی جو آپ نے یوکے میں دیکھی ہوگی وہ سانپ کی طرح وہ ککڑی وقصائحہ وفومہا وعدسہا وفومہا اور جو زمین اگاتی ہے اس کی ککڑی اس کی سبزی میں سے اس کی ککڑیوں میں سے وفومہا اور اس کے لہسن میں سے اور اس کے گیہوں میں سے دونوں چیزوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اس لیے بعض حضرات نے لہسن کا ترجمہ کیا اور بعض حضرات نے گیہوں کا ترجمہ کیا ہمارے اکابر کی تحقیق زیادہ تر گیہوں کی ہے ان کے یہاں گیہوں کا ترجمہ ہے وعدہ سیاہ اور اس کی مسور مسور کی دال وبصلیہ اور اس کا پیاز قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اوہو حیرت کا حمزہ استفہامی ہے لیکن یہ استفہام کس کے لیے حیرت اور استعجاب کے لیے ارے منا اور سلوا چھوڑ کر یہ کھانا چاہتے ہو کیا بدسوختی ہے کیا برا مزاج ہے عجیب بات ایک بادشاہ کے ہاں بہت غریب گھر کی عورت چلی گئی اس سے نکاح کر لیا کہیں بیچارہ شکار کے لیے گیا تھا لیکن فرشتہ ہو گیا اس عورت پر اس سے نکاح کرا دیا وہ بادشاہ کے یہاں جا کر سوکھنے لگ گئے روزانہ سوکھتی ہے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا کہیں وہ صحت مند نہیں ہوتی ہے آخر کہیں عبد السلام جیسا کوئی حکمت والا بندہ ملا ان سے پوچھا کیا علاج کریں انہوں نے کہا کہ اس کا علاج یہ نہیں اس کا علاج ایک دوسرا ہے کیا کہا اس علاقے میں کوئی پرانا ٹوٹا پھوٹا مکان ہے تو بتایا کہ ہے اس نے کہا کہ کل سے اس مکان میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا جائے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو مکان میں چھوڑا تو دن بہ دن وہ موٹی تازی ہونے لگ گئی سب حیران یا اللہ اس نے کوئی جادو تو نہیں کیا یہاں یہ کوئی انڈر گراؤنڈ کوئی مسئلہ تو نہیں بنا ہے تو وہاں جا کر دیکھا وہ کیا کرتی ہے اس مکان کے مختلف طاقوں میں مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے سوکھی روٹی کے ٹکڑے رکھے ہوئے تو وہ ایک طاق پر جا کر کہتی ہے اللہ نام کی ایک روٹی دے دو یو پی میں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں روٹیاں مانگتے ہیں فقیر یہ اللہ کا احسان ہے آپ کی قوم پر اللہ نے اس کو مہمان نواز بنایا میں تو یو پی والوں سے اکثر کہتا رہتا ہوں الحمدللہ لکھن پور سے لے کر کے گلگت تک ہمارا فقیر کبھی روٹی نہیں مانگتا کبھی سنا کسی نے نہ یہ تو ہی ہو جائے گی گھر میں روٹی مانگے وہ تو جب وہاں روٹی ہے روٹی مانگتا ہے پھر توڑ کر کے آدھی روٹی دے دو فقیر کو کون روٹی دے دو فقیر کو ایک روٹی دے دو تو روٹی جمع کرتا رہتا ہے یہاں پہ جب بھی فقیر روٹی مانگے گئے بیٹھا دسترخوان پر روٹی کھاؤ تو وہ ایک جگہ جاتے ہیں کہتے اللہ نام کی ایک روٹی دے دو وہاں سے ایک ٹکڑا اٹھاتی ہے وہ کھاتی ہے پرانا سوکھا ہوا اس میں گرد لگا ہوا اس کو جھاڑتی ہے اس سے پوچھے یہ کیا چکر ہے اس نے کہا کہ میں نے تحقیق کی, یہ فقیر لڑکی تھی مانگ کر کھانے والی, اس کو بادشاہ کے یہاں سب نعمتیں ملی لیکن وہ سوکھی روٹی نہیں ملی جو مانگ کر اس کو ملتی تھی, وہ اس کے غم میں بیچاری سوکھ رہی تھی. اب میں نے پرانے اس مکان میں روٹی کے ٹکڑے جگہ جگہ رکھ دیے تو یہ گھوم گھوم کر اس کو مانگتی ہے, تو اس کی مزاج کے مطابق اس کا علاج ہو گیا اس لیے صحت مند ہونے لگ گئی. یہی حال ہے بنی اسرائیل کا, اور بدذوق لوگ تھے, عرصہ دراز تک غلام رہے, اور جو قوم غلام ہوتی ہے اس قوم میں بزدلی, اس قوم میں چاپلوسی, اس قوم میں یہ لچڑ مزاج, یہ تملق والا مزاج آ جاتا ہے. اللہ میری اور آپ کی بھی حفاظت کرے اسے. تستبدلون الذی ہو ادنی بالذی ہو خیر, کیا بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو گھٹیا ہے اس سے جو بڑھیا ہے؟ اہبطوا مصرا, اترو کسی بستی میں, فإن لکم ما سألتم, تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے مانگا. بعض لوگوں نے, بہت تھوڑے لوگوں نے کہا کہ مصر سے مراد یہاں پر مصر ہے, عجب مراد ہے نا. عجب کو جب نام لیا قرآن پاک نے اس کو غیر منصرف استعمال کیا ہے. وقال الذي اشتراه من مصر, اور یہاں مصر نکرہ ہے, اس کا مطلب یہاں خاص ملک مراد نہیں بلکہ کوئی شہر, اترو کسی شہر میں. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, تو تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے مانگا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, مار دی گئی ان کے اوپر, اور ضربہ کے بعد جب علا ہے تو میں نے چسکا دینا, چسپا کر دینا, ان کی زندگی کا حصہ بنا دینا. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ, مار دی گئی ان کے اوپر, چسپا کر دی گئی ان کے اوپر, ان کی زندگی کا حصہ بنا دیا. کس کو؟ الذلت والذلت والمسکنت, الذلت ذلت کو والمسکنت اور مسکنت کو. ماہی ذلہ, ہم تو سمجھے ذلت کے معنی ذلیل ہونا, لیکن ذلیل ہوتا کیسے ہے آدمی؟ اصل معنی ہے اس کا مشقت برداشت کرنا. ابھی آگے آئے گا پترا کے تذکرے میں, لا ذلول, جو ذلول نہ ہو, گھسی پٹی نہ ہو. تو ذلت کے معنی کہ تم پر مار دیا گیا کہ مشقتیں اٹھاؤ گے, محنت زیادہ کرو گے, پریشانیاں زیادہ اٹھاؤ گے. اور مسکنہ کے معنی سخت محنت کرنے کے بعد پھر بھی غریب ہو گے. دیکھو نا یہ کتنے لوگ ہیں, تھوڑی سی محنت کرتے ہیں, ٹیبل پر بیٹھے, ایک سیدھا دستخط, ایک الٹا دستخط, کیا کچھ نیچے سے پیسے آئے, کچھ اوپر سے پیسے آئے, بہت مالدار. ایک بیچارہ جنگل میں لکڑیاں اٹھا کر لاتا ہے, اتنی مشقت اٹھاتا ہے, اور بیچارے کو ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا ہے. الذلہ والمسکنہ, محنت زیادہ نتیجہ کم, اس کو کہتے ہیں الذلہ والمسکنہ, دونوں ملی ہوئی چیزیں ہیں. اور قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے, ذلول سے میں نے بتایا کہ ذلت سے مراد کیا ہے, مشقت برداشت کر. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, ہمارے ترجموں میں ہے لوٹے وہ اللہ کے غضب کے ساتھ. مگر آپ اس اردو کے محاورے کو سمجھنا مشکل ہے آپ کے لیے, آپ اس کا ترجمہ کیجئے جو اصلی اس کا لغوی ترجمہ ہے. با اس کے معنی آتے ہیں مستحق ہونا, تو آپ ترجمہ کیجئے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللہ, یہ کیوں سزا ملی؟ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ, اور نبیوں کو قتل کرتے تھے. بِغَيْرِ الْحَقِّ, نا حق, کیا نبیوں کو قتل کرنے کا کوئی حق بھی تھا؟ نہیں, حق نہیں تھا نبیوں کو قتل کرنے کا. لیکن کچھ ایسا قصور کیا ہوتا, کوئی غلطی ہوتی جو ان کی قومی رواج, قومی مزاج یا ان کے خلاف ہوتی, جس پر وہ کہتے جناب بڑی غلطی کی ہے, تو تب بھی بات تھی. مگر ان کے قانون کے اعتبار سے بھی نبیوں نے کوئی خطا نہیں کی تھی. یقتلون النبیین بغیر حق, نہ حق قتل کیا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, ذالک یہ بات اس وجہ سے تھی, بما عصوا کہ انہوں نے نافرمانی کی, وکانوا یعتدون اور وہ تھے حد سے تجاوز کرنے والے. اور کیجیے علماء کرام, یکفرون بآیات اللہ, اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. نبی کی امت, ایمان والے انکار کرتے تھے. فرمایا ہاں, جو دل چاہتا تھا وہ مانتے تھے, اور جو دل نہیں چاہتا تھا وہ نہیں مانتے تھے, اس کی سزا ملی. نبیوں کو قتل کرتے تھے, کیا بنی اسرائیل نے؟ ہاں, نبیوں کو قتل کیا. بعض حضرات نے تو لکھا ایک ہی دن میں کئی کئی نبیوں کو قتل کیا. اگر کئی نہ ہوں تو جن انبیاء کرام کا قرآن پاک میں تذکرہ آیا ان میں سے بھی کئی کو تاریخی طور پر قتل کیا گیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے وقت کے بادشاہ سے قتل کروایا, پوری طاقت لڑا کر کے. زکریا علیہ السلام بھی مشہور تاریخی روایت کے مطابق قتل کیے گئے, اگرچہ دوسری روایت بھی ہے ان کے لیے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے گمان کے مطابق انہوں نے قتل کیا, اور ہمارے اور تحقیق کے اعتبار سے اور صحیح بات یہ کہ قتل کرنے کی کوشش کی اگرچہ کر نہیں سکے. اتنے بڑے جرم, ایمان والے ہو کر نبیوں کو ماننے والے, جنت اور جہنم کو ماننے والے, اتنے بڑے بڑے جرم کیوں کرتے تھے؟ فرمایا مسئلہ آیا کچھ کیا, پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ کیے, اس کے بعد بڑے, اس کے بعد بڑے, اس کے بعد بڑے. ہر نیکی, چھوٹی نیکی بڑی نیکی کو دعوت دیتی ہے. جو نفل پڑھے گا اس کو سنتوں کی توفیق ہوگی, جو سنت پڑھے گا اس کو واجبات کی توفیق ہوگی, اور جو واجبات کی پابندی کرے گا اس کو فرائض کی توفیق ہوگی. اور بہت سارے لوگوں نے نا نفل پڑھنے والوں کی مذاق اڑائی, ان سے سنتیں غائب ہو گئیں, پوری کی پوری قوم سنتیں نہیں پڑھتی ہے, اور جنہوں نے سنتیں چھوڑی ان سے صرف واجبات بھی چھوٹے, ان سے پھر فرائض بھی چھوٹے, ان کی شکلیں بھی بدل گئی. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, بھاری تعداد آج ان لوگوں کی ہے. اگر آپ فرائض کی پابندی چاہتے ہیں نفلوں کی پابندی کرو, اور جو چھوٹا گناہ کرے گا, آج ذرا سا گناہ کیا, دائیں پیر پہلے پہننا تھا جوتا بائیں میں پہن لیا جان بوجھ کر, دائیں کنگا ادھر سے کنگا کرنا تھا ادھر سے کرنا شروع کرے, چھوٹی سی غلطی ہوئی, سنت کی اہمیت ختم ہوئی. تب بڑی کرے گا, پھر اور بڑی کرے گا, پھر اور بڑی کرے گا, یہاں تک کہ پھر اس کے نزدیک کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہے گا. اور آسان لفظوں میں بتاؤں, حیرت ہوتی ہے انسان کو, نبیوں کو قتل کرتے تھے, چونکہ انبیاء کرام ہمارے سامنے موجود نہیں نا, اس لیے ہمیں حیرت نہیں ہو رہی. آپ یوں سمجھو کہ آپ سنیں کہ آج ایک امام صاحب نماز پڑھا کے نکلے, ایک خبیث نے تھپڑ مارا امام صاحب کو, ارے امام صاحب کو تھپڑ مارا, چاہے نماز نہ پڑھتا ہو آدمی اس کا بھی خون کھول جاتا ہے, امام صاحب کو تھپڑ مارا, ایسا خبیث آدمی ہے کہاں, وہ مجھے بتاؤ کدھر ہے وہ. اور اگر کوئی یہ کہے کہ جناب وہ خبیث باہر کھڑا تھا, امام صاحب نماز پڑھا کر نکلے, اس نے تلوار نکالی اور قتل ہی کر دیا, تو پھر کس کا خون نہیں گرم ہوگا؟ تو بنی اسرائیل نبیوں کا قتل کرتے تھے, اتنے خبیث, اتنے کمبخت ہو گئے تھے وہ. فرمایا آہستہ آہستہ ہوئے تھے, کیسے ہوئے تھے, بما عصوا, اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے, نافرمانی کرتے 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 دل سخت ہو گئے, یہاں تک کہ نبیوں کو بھی قتل کیا, مگر کسی کے کان پر جو نہیں رہی, کسی کو کوئی احساس نہیں ہوا, کسی کو کوئی شرم نہیں آئی. مگر یہ گناہ کیوں کرتے تھے؟ گناہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کانو یعتدون, اس لیے کہ وہ حد سے, ہر مسئلے میں حد سے آگے بڑھے, حد سے آگے بڑھے, جس کی وجہ سے گناہ کی اہمیت ختم ہوئی, گناہ کرنے شروع کیے. اور جب گناہ کرنے شروع کیے تو نبیوں کو قتل کیا, اس کا بھی ان کو کوئی خیال نہیں ہوا. اس ترتیب کو یاد رکھیے, اور اللہ اس میں جو ایمان والوں کو کہنا چاہتا ہے وہ بھی یاد رکھیے. بالکل یہ پکی بات ہے, اگر فرائض کی پابندی کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ مستحبات کی پابندی کیجیے, پھر فرائض کی پابندی نصیب ہوگی. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہائے ہائے, قرآن پاک دعوت کی کتاب ہے نا, دعوت کا ایک اپنا انداز ہے نا. آپ کسی قوم کی کمزوریاں بیان کرتے جائیں, کمزوریاں بیان کرتے جائیں, وہ قوم مایوس ہو جائے گی. وہ قوم سمجھتی ہے کہ ہمارا پیدائشی حق ہے, اور آپ کہتے ہیں نہیں تمہارا حق نہیں ہے, کیا جواب دیں گے؟ وہ کہتے تھے جنت ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے, ہم نے جانا ہی جنت میں. قرآن پاک نے فرمایا نہیں, دیکھو عقل سے کام لو, کسی قوم کی جاگیر جنت نہیں ہو سکتی ہے. کچھ کام ہے جن کی وجہ سے جنت ملتی ہے, وہ کام تم کرو تو تب ملے گی, وہ کام عیسائی کرے تب ملے گی, وہ کام کوئی اور کرے تب ملیں گے. لیکن اس بات کو دھیان کرنے کے لیے سب سے پہلے ایمان والوں کو بھی لسٹ میں لگایا, حالانکہ ایمان والے ظاہر اس وقت میں صحابہ تھے, ان کو اس لسٹ میں لانے کی ضرورت تھی. بھائی بے شک جو ایمان والے ہیں, اگر وہ ایمان والے ہوں گے تو وہ جنت میں جائیں گے, جو ہیں تو وہ تو ہیں, صحابہ تو تھے, لیکن اشارہ کس طرف ہے کہ اگر مسلمان خالی اپنے آپ کو خالی مسلمان کہیں اور مسلمانوں جیسے کام نہ کریں تو جنت ان کو بھی نہیں ملے گی. کس کو ملے گی؟ ان الذین آمنوا. ہائے ہائے, یہودی کہتے ہیں جنت ہماری, عیسائی کہتے ہیں ہماری, سادی کہتے ہیں ہماری. قرآن سے پوچھا کس کی؟ ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, یعنی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. والذین ہادوا, اور جو یہودی ہوئے. مولانا عبدالمجید صاحب نے یہاں پر ایک نقطہ نکالا کہ ہادوا کا مطلب ہے جو یہودی بنے. کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یہودی نہیں تھے, اس کے بعد میں انہوں نے جو نیا مذہب گھرا تھا جس کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا تھا یہ تب یہودی بنے تھے اسی لیے قرآن پاک ان کو کہتا ہے اللہ دینا آدھو جو یہودی بنے تھے اللہ جانتا ہے نقطہ کتنا مضبوط ہے آپ غور کیجیے والنصارا عیسائیوں کو نہیں کہتا ہے اللہ دینا تنصروا جو عیسائی بنے بلکہ جو ناصرہ کی طرف منسوب ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی اس گاؤں کی طرف منسوب ہونے والے جو نصارا جو عیسائی ہیں وہ صابقین اور جو صابی ہیں کون تھے صابی ایک تفسیر کے مطابق یہودی عیسائی اور ایمان والے تین طبقے ہوئے نا ان کو چھوڑ کر جتنے دنیا کے نافرمان ہیں کلہم صابی سب کے سب کیا ہیں صابی ہیں تو مطلب کیا نکلا کہ ساری دنیا کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کوئی کسی بھی جماعت کا آدمی ہو من آمن باللہ ان میں سے جو ایمان لائے گا اللہ پر آخرت کے دن پر وعمل صالحا اور نیک عمل بھی کرے گا فلہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ان پر کوئی خوف ہوگا ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ایک تشریح صابی کی ہوئی ایک دوسری تشریح یہ بھی یاد رکھیے گا کہ صابی ایک طبقہ تھا جو رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عراق اور اس کے آس پاس میں بستا تھا یہ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے کچھ اور بھی شرک کرتے تھے لیکن عجیب مسئلہ ہے کہ ان کے پاس کچھ اوراق موجود تھے جو کہتے تھے صحف ابراہیم ہیں کچھ اوراق موجود تھے جن کو صحف یحییٰ کہتے تھے اور کسی نہ کسی درجے میں حضرت یحییٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو مانتے تھے لیکن شرک میں مبتلا تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ابن کثیر نے نقل کیا ہے اور اسی وجہ سے وہ ان کو اہل کتاب سمجھتے تھے اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. لیکن اب اس بحث کی کوئی زیادہ اہمیت اس لیے نہیں رہی کہ صحابی دنیا میں موجود ہی نہیں رہے, یہ قبیلہ مٹ گیا اس تفسیر کے مطابق. اور اگر یہ تفسیر لی جائے کہ تین طبقے ہیں اور چوتھے طبقے سارے ان کو جوڑ کر کے تو معلوم ہوا کہ سب سے کہا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ مضبوط بات ہے, لیکن اس لیے مضبوط ہم زیادہ نہیں کہیں گے کہ صحابہ نے اس کا وہ ترجمہ ایک مرتبہ کر دیا ہے اور پہلا ترجمہ انہی کا ہے وہی معتبر زیادہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ بیچ میں کچھ باتیں آ گئیں, ورنہ بات چل رہی تھی کہ تمہیں کتاب دی گئی تو کتاب کے ملنے پر جب لینے گئے تب کیا پنگے کیے, جب کتاب ملی پھر کیا پنگے کیے, اور جب وہ 70 آدمی نے آ کر کے گواہی بھی دے دی کہ کتاب واقعی اللہ کی کتاب ہے, جب وہ جھٹکے لگے مرے اور اٹھے اب تھوڑا کہہ سکتے تھے کہ نہیں ہے اب تو قادر آپ پکی ہے بالکل ہے اللہ کی کتاب مانا اللہ کو, جب پتہ چل گیا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے پھر بھی مانا اوہو پھر بھی انکار کر گئے, کہنے لگے نا نا ہے تو اللہ کی کتاب لیکن احکام بڑے مشکل ہیں ان پر عمل نہیں ہو سکے گا ہم سے اور احکام بھی کتنے ہیں عشر احکام ملا 10 احکام کے خالی بڑے دستور ان کے یہاں 10 تھے بس ان کی دفعات نیچے اور بھی تھی لیکن بڑے دستور قتل کے احکام چوری کے احکام ڈکیتی کے احکام اس طریقے سے آئینی زندگی کے وغیرہ کہنے لگے بڑا مشکل ہے اس پر عمل نہیں ہوگا. اللہ نے کہا اچھا نہیں عمل کرو گے دوسرا طریقہ طور پہاڑ کو ایک اتنا اونچا پہاڑ ایسا لایا گیا کہ اکھاڑ کر کے ان کے سروں پر رکھا مانو گے تو ٹھیک نہیں مانتے تو چھوڑتے ہیں پہاڑ کو نیچے سب کی چٹنی بن جائے گی. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ خالی ان کو ڈرایا تھا لیکن قرآن کے الفاظ اسی کا ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں ایسا ہوا تھا اور اللہ کی قدرت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مانو گے کہنے لگے پکا مانیں گے لیکن دل میں اندر اندر کیا کہتے جا رہے تھے کہ مانیں گے نہیں. ابھی آگے دوبارہ یہ آیت آئے گی کہ ادھر سے کہتے تھے ہم نے مانا مگر کہتے تھے کہ ایک مرتبہ یہ ہٹے پہاڑ پھر کون مانے گا اس کو دیکھتے رہیں گے کون مانتا ہے. اللہ اکبر کیسے ضدی قسم کے لوگ تھے کس طرح کے لوگ تھے اور بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں تم نے بھی یہ خرابیاں آئیں گی بچنا ان راہوں سے کبھی بھی کتاب کے بارے میں اس طرح کی چیزیں نہیں تلاش کرنا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھایا رفعنا ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر الطور طور پہاڑ کو بلند کہہ دیا اٹھایا تو بس یہ ترجمہ مناسب کیا فرمایا خذو پکڑو ما آتیناکم جو ہم نے تم کو دیا بھی قوت ان طاقت سے طاقت سے مراد کوئی مشکل تھا اٹھانا کیا ہے طاقت سے پورے عزم اور ہمت کے ساتھ کہ ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے, دل چاہے نہ چاہے, آسان ہو یا مشکل ہو. یہ مطلب نہیں کہ بھاری تھا اس لیے طاقت سے اٹھانا ہے. یا یحیٰ خذ الکتاب بقوۃ, حضرت یحیٰ علیہ السلام سے یہ تھوڑا تھا کہ وہ اٹھا نہیں سکتے تھے کتاب. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور یاد کرو مَا فِيهِ جو اس میں, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, شاید کہ تم بچ جاؤ. یا تو ترجمہ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ, اور دوسرا ترجمہ شاید کہ تم بچ جاؤ. اگر مانو گے تو پھر پکی بات ہے کہ تم بچو گے. کس سے؟ تَتَّقُونَ مِنَ النَّارِ, جہنم سے بچو گے. تَتَّقُونَ مِنَ قَتْلِ الْأَنبِيَاءِ, تَتَّقُونَ مِنَ الْعِصْيَانِ, ان نافرمانیوں سے بچو گے. لیکن اللہ اپنی طرف جب بات کہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ لعلہ, شاید کے. لیکن جو اس کی طرف سے شاید ہوتا ہے وہ بات پکی ہوتی ہے, یقینی ہوتی ہے. آپ کا قرآن پاک کہاں ہے؟ اپنا قرآن لے کر بیٹھا گڑ بیٹھے, یہ کیا طریقہ ہے؟ ثم تولیتم من بعد ذلک, پھر تولیتم پھر گئے, من بعد ذلک اس کے بعد بھی پھر گئے, منہ موڑ لیا. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين, اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر ورحمته, اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو نتیجہ کیا نکلتا؟ كنت من الخاسرين. اچھا آپ کے پاس نہیں تھا, چلو کوئی بات نہیں, لكنتم من الخاسرين, ہو جاتے خسارے والے. ثم تولیتم, اس کے بعد بھی تم نے منہ موڑ لیا. کس کے بعد؟ پکا وعدہ کیا کہ تورات پر عمل کریں گے, مگر پھر عملی زندگی میں اس پر عمل نہیں کیا. کیسے عمل نہیں کیا؟ اس کی کچھ مثالیں آ رہی ہیں آگے, ابھی آ رہی ہیں آگے. ایک مثال تو ابھی آئے گی, ایک مثال آگے آئے گی. کیا فتؤمنون ببعض الکتاب, جو میٹھا ملے تو ہپ ہپ, اور کڑوا کڑوا تھو تھو, جو مشکل حکم ہو تو بڑی پریشانی, اور جو آسان ہو تو جناب ہاں ہاں یہ تو مذہب کی بات ہے, تورات میں ایسا آیا ہے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمت لکنتم من الخاسرین, کیسے عمل نہیں کیا؟ ایک مثال. کیا مثال تھی؟ حکم آیا اللہ کی طرف سے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو بنی اسرائیل کو بھی جمعہ کا دن دیا گیا کہ یہ مقدس دن ہے, اس کا احترام کرو, مگر انہوں نے جمعے کو مانا نہیں, تو ان کو کیا ملا؟ ہفتہ. اور پھر یہی دن دیا گیا عیسائیوں کو, مگر انہوں نے نہیں مانا, وہ اور کھسکے آگے, تو ان کو کیا ملا؟ اتوار. لیکن چلو انہوں نے مانا کہ اب ہفتے کا دن کا احترام کریں گے, تو اللہ کی طرف سے سخت پابندی آ گئی. پہلے اتنی پابندی نہیں تھی, آپ پر بھی اتنی پابندی نہیں ہے. جمعہ کے دن جو کاروبار کرنا کرتے جو, لیکن اذا نودی للصلاۃ, جب نماز کے لیے آواز لگ جائے, اذان ہو جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ, اب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. ہمارے لیے یہ حکم ہے جب اذان ہو جائے, اور اذان میں بھی جو سختی والا حکم ہے جس کے بعد ہر ایک کاروبار حرام ہو جاتا ہے, معتبر روایت یہی کہ وہ اذان ثانی ہے, اگرچہ بعض حضرات نے اذان اول کہا, اور احتیاط اس میں ہے کہ اذان اول سے چھوڑ دے, لیکن اذان ثانی کے بعد تو بالکل یقینی طور پر کوئی کاروبار کرنا جائز نہیں. ان کے لیے صبح سے شام تک کوئی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی, یہاں تک کہ شکار کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. حکم ہوا کہ شکار نہیں کرنا, کہنے لگے نہیں کریں گے. لیکن جو نافرمان قوم ہوتی ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں کے لیے ہیلے تلاش کرتی ہے, اللہ کی نافرمانی کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے. کیسے بہانے تلاش کرتی ہے؟ ایمان والوں کو ڈرایا جا رہا ہے, اس طرح جس طرح بنی اسرائیل تلاش کرتے ہیں, تم ایسے بہانے تلاش نہ کرنا. ہے نا, ایک وہ ہیلا آپ پڑھتے ہیں فقہا کے ہاں, ہیلے کے دو قسمیں. ایک ہیلا ہے, تدبیر ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کریں کہتے, الحیلۃ الناجزہ. یہ تو آپ یہ پڑھیں کہ یہ بہترین ہیلا ہے کہ اللہ کے حکم کے اوپر عمل کیسے کرنے کی کوئی تدبیر نکالو. اور دوسرا ہیلا ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنے کے لیے, اس حکم کو ٹالنے کے لیے کیا تدبیر نکالیں. یہ نافرمانی والا ہیلا. کیا ہیلا؟ وہ زکوٰۃ والے باب میں آپ نے پڑھا نا کہ پورے سال ایک آدمی ایک کروڑ کا مالک ہے, گیارہ مہینے ایک کروڑ اپنے پاس رکھا, اور گیارہ مہینے کے بعد بیوی کو دے دیا کہ میری طرف سے آپ کو گفٹ. اب مولوی سے پوچھے گا جی میرے پاس ایک کروڑ روپے تھے لیکن سال پورا نہیں ہوا, اس سے پہلے میں نے پورا کسی کو ہدیہ دے دیا, تو زکات واجب ہوئی؟ مولوی کیا کہے گا بچارا؟ نہیں واجب ہوئی. بیوی کے پاس رکھا گیارہ مہینہ, 11 کے بعد اس نے کہا کہ اب میری طرف سے آپ کو 1 crore rupees. تو بیوی پوچھے گی بھئی مجھ پر زکات واجب ہوئی؟ اب بیوی کہیں گے زکات واجب نہیں ہوئی، لیکن دلوں کا حال اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ حکم کو ٹالنے کے لیے تدبیر ہے. جی ہاں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے سب ایک کتاب کا نام ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس لیے اشارہ کریں. یہ نافرمانی والا ہے، آپ کیا کہ الحیلۃ العاصمہ، نافرمانی والا ہے، الحیلۃ العاصمہ نافرمانی والا ہیلا. ہاں دونوں سے تھی، عین سے لکھے تو پھر سواد، الف سے لکھے تو آگے سا، نافرمانی والا ہیلا. انہوں نے کیا ہیلا تلاش کیا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یقیناً تم جانتے ہو ان کو جنہوں نے زیادتی کی تھی، فِي السَّبْتِ ہفتے کے دن کے بارے میں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا ہو جو ذلیل بندر. کیا زیادتی کی تھی؟ بات بڑی گندی ہے، اس لیے اس کا نام نہیں لیا. کیا زیادتی تھی؟ سب کو معلوم ہے. ایک تو یہاں پر اس لیے تفصیل نہیں آئی کہ یہاں پروردگار اجمال کرنا چاہتا ہے. تفصیل کہاں آئے گی؟ سورہ آراف میں، اور وہ تفصیل پہلے گزر چکی ہے نزول کے اعتبار سے. اور دوسرے اس لیے کہ اس وقت میں ان کو براہ راست دعوت دی جا رہی ہے، اب وہ باتیں نہیں بیان کی جا رہی جن سے ان کی زبردست تنقید ہو، بہت زیادہ ذلیل و رسوا ہو جائیں. اے بس خالی اشارہ کیا، یاد ہے نا کیا ہوا تھا؟ بندر نہیں بنے تھے، خنزیر نہیں بنے تھے، بس پتا چلا. آگے نہیں سنانا لوگوں کے سامنے، چپ، آگے نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے. کیا ہوا تھا؟ ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا، لیکن اللہ کی طرف سے امتحان یہ تھا کہ مچھلیاں نہر میں ہفتے کے ہی کے دن آتی تھی. اور ہمارے استاد فرماتے تھے، بنگالی اشارہ کرتے ہوئے لگتے سارے بنگالی تھے، بنگالی مچھلی دیکھ لے پھر نہیں رک سکتا ہے، کچھ بھی ہو نظر آ جائے مچھلی پھر کہاں. تو ہفتے کے دن کو مچھلیاں بہت آتی تھی، انہوں نے اس بڑی نہر میں سے ایک چھوٹی نہر نکالی، اور جتنی مچھلیاں ہفتے کے دن آتے تھے ان کو ادھر سے بھگایا، وہ اس چھوٹی نہر میں آ گئی، اور چھوٹی نہر کو آگے تالاب میں بند کر لیا. ہفتے کا دن گزرا، اگلا اتوار کا دن آیا، اتوار کے دن پکڑا، رات بھر تھی، صبح توبہ کی، رد کے رد، غازی کے غازی، کوئی گناہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا منع تھا، آپ نے ہفتے کے دن تھوڑی پکڑی، ہم نے تو اتوار کے دن مچھلی پکڑی. سبحان اللہ، اللہ سے چھپ سکتا ہے جی؟ رند کے رند، غازی کے غازی. اور اسی سے آپ وہ تمام احکام جان لیں کہ جہاں لوگ بہانے کر کر کے خدا کے دین سے اپنا پیچھا چھڑاتے ہیں، بہانے کرتے ہیں. ہمارے استاد مولانا مفتی سعید صاحب دامن برکاتہ نے ایک بات بیان فرمائی تھی، فرمایا ایک آدمی نمازی کے آگے بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے گزرنا وہاں سے ہٹنا جائز ہے، کیونکہ وہ گزر نہیں رہا نمازی کے آگے سے، وہ خالی کیا کر رہا ہے، آگے سے ہٹ رہا ہے. لیکن ایک آدمی ادھر بیٹھا، ادھر تو دیوار تھی، ادھر آدمی نماز پڑھ رہا تھا، آگے تھا نہیں، وہ یوں کر کے جو بیٹھا نا تو دیکھنے والوں کو لگا کہ یہ نمازی کے آگے بیٹھا ہوا ہے، اب وہ ادھر سے کھسک گیا. فرمایا نہ، یہ اللہ سے چھپ نہیں سکے گا. یہ ہے وہ مثال کہ بہانے تلاش کرتا ہے نافرمانی کے. سونو تیرا تو درخواست ہی، ہم نے کہا یہ ذلیل بندر ہو جاؤ. ساری قوم جو یہ کام کرتی تھی وہ بندر بن گئی. مفسرین نے اس بستی کا اور اس نہر کا تعین کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. اریحا بستی کے آس پاس بھی کوئی بستی تھی یہ جہاں یہ مسئلہ پیش آیا. بندر بن گئے تو کیا دنیا میں جو بندر ہیں یہ وہی بندر ہیں؟ نہیں، وہ بندر تو بس ایک ہفتے کے اندر مر گئے تھے، ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا تھا. فجالنا، ہائے کیا عجیب بات تھی، رات کو سوئے صبح اٹھے بندر. فجالنا، ہم نے بنایا اس واقعے کو، نکال لما بین یدیہ، ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے تھے ان کے لیے عبرت، وخلفہا وما خلفہا، اور جو ان کے بعد آنے والے تھے ان کے لیے عبرت، وموعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. پرہیزگاروں کے لیے نصیحت، پرہیزگار معمولی بات سے سبق حاصل کرتے ہیں، بھائی یہ راستہ نافرمانی کا ادھر مت جاؤ، یہ نافرمانی کا ادھر مت جاؤ. لیکن عام آدمی جو لاٹھیوں کے بغیر سمجھتا نہیں، ان کے لیے سبق دیکھ یہ ہے تیرا انجام، آنا ہے بات تو آ جا، اگر ہیلے بہانے کرتا رہے گا یہی تیرا انجام ہوگا. اللہ مجھے اور آپ سب کو ہیلے بہانے کر کے دین سے نافرمانی کرنے سے بچائے. کیسے نافرمانی کی؟ اللہ کے اوپر تھا نا کہ تم نے وعدہ کیا اور پھر تم نے نافرمانی کی. اب اس کے لیے شواہد پیش کیے جا رہے ہیں، ایک واقعہ پیش کیا، ایک اور واقعہ. کیا واقعہ ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا، اور تفسیری روایت کے مطابق قتل کس نے کیا؟ بھتیجے نے کیا چچا کا. کیوں؟ تاکہ اس کی جائیداد کو ہڑپ کرے. لیکن جس نے قتل کیا وہی نکلا زندہ باد مردہ باد, ایک پارٹی بنا دی, قاتل کو حاضر کرو, میرے چچا کو کس نے مارا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی, جناب ہمیں کیا فائدہ ہوا آپ کی نبوت سے, ابھی تک میرے چچا کا قاتل معلوم نہیں ہوا. اور قتل کون کرنے والا ہے؟ خود. اللہ نے حکم دیا, موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے شکایت کی کہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک گائے ذبح کرو. انہوں نے کہا سبحان اللہ, مارے سر پھوٹے گٹنا, مرا میرا چاچا تو ہم اب گائے کو بھی ماریں, یہ کیا جوڑ ہوا اس کا؟ اور یہ بات کہہ کیوں رہے تھے؟ اس لیے کہ مصر میں رہ کر کے گائے کے تقدس کا ذہن بن گیا تھا. جب کہا میں گائے ذبح کروں, گائے ماتا تو اس کو ذبح کر دیں, یہ بڑی عجیب بات, یہ کیسے کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کرنا پڑے گا, اگر قاتل معلوم کرنا اللہ کا حکم ہے, میں نہیں کہہ رہا. اس حکم سے بہانے بنا بنا کر کے جان چھڑانے کی کوشش کی آ رہا ہے, آگے کیسے جان بہانے بنائے. آخر ذبح, اور ذبح کر کے فرمایا آپ اس کا ایک حصہ کاٹو اور مردے کو لگاؤ. اس کا ایک ٹکڑا کاٹا, مردے کو لگایا, مردہ زندہ ہوا. پوچھا کس نے تجھے قتل کیا؟ فرمایا اس نے قتل کیا, یہ جو سب سے پہلے ایجوکیشن کرنے میں سب سے آگے ہے اسی نے قتل کیا. اور اس میں اشارہ ہے کہ ہر رونے والے کو اور شور مچانے والے کو مظلوم مت سمجھو. حدیث میں بھی ہے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رونے والے کو مظلوم مت سمجھو. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی رو رہے تھے مگر مظلوم نہیں, ظالم تھے. کبھی کبھی ظالم بھی رویا کرتا ہے مکار اور فراڈ کے ساتھ. قصہ سنیں, لیکن اس کے سننے سے پہلے, گائے کو ذبح کیا اور مردے سے لگایا, مردہ زندہ ہوا. اس قصے کو اللہ نے بعد میں بیان کیا, اور گائے کی ذبح کرنے کے حکم کو پہلے بیان کیا, یعنی قصہ بعد میں, اور جس کے لیے گائے ذبح ہوئی تھی, اور گائے کی ذبح کرنے کو اللہ نے پہلے بیان کیا. اس پر ایک بحث چھڑ پڑی. 100 میں سے کوئی 10% مفسرین ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ دو واقعات الگ الگ واقعے ہیں, لیکن 90% بلکہ میں تو کہوں 95% کی رائے یہی ہے کہ نہیں, دونوں ایک ہی واقعہ ہے. البتہ قرآن پاک نے گائے کا تذکرہ پہلے کیا اور قتل کو مردے کو زندہ کرنے کا تذکرہ بعد میں کیا. سنیں, مگر بتانا کیا مقصد ہے, اصل موضوع کو نہیں بھول جائیے, کیا بتایا جا رہا ہے؟ جی نافرمان کیسے کیسے کرتے تھے اس کے طریقے, اور ایمان والوں کو کیا سنایا جا رہا ہے کہ تم ان راہوں پر نہیں چلنا ہے. آج بھی پوچھتے ہیں کہ فجر کی نماز کس پر فرض ہوئی تھی, فجر کی نماز 2 رکعتیں کیوں ہیں؟ پھر ہم آگے سے بحث کرنا شروع کرتے ہیں, 2 رکعتیں اس لیے ہیں کہ صبح صبح اٹھا آدمی, رات اور دن 2 چیزیں ہیں. پھر کوئی اور سناتا ہے ظہر 4 کیوں ہیں, عصر 4 کیوں ہیں, یہ سوال پوچھ سکتا ہے آدمی؟ اللہ نے 2 کا حکم دیا تو 2, 4 کا دیا 4, اگر اللہ 100 کا حکم دیتا پھر کتنی ہوتی؟ پھر 100 ہو جاتی. سر تسلیم ہم ہیں جو مزاج یار میں جو حکم ہوگا وہ ماننا ہے. کسی بھی حکم کی علت, اصل علت یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا, اللہ کے حبیب نے ایسا ہی کیا. البتہ حکمت آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں حکمت کا مطلب کہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ حکمت ہو بھی سکتی ہے اور ممکن ہے کہ وہ حکمت نہ ہو. وَلَقَدْ فَجَعَلْنَا عَلَيْكَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا, ان اللہ یامرکم, بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے, انت ذبح بقرہ, کہ تم ذبح کرو گائے کو. قالوا اتتخذنا هزوا, انہوں نے کہا کیا آپ ہم کو بناتے ہیں مذاق کرنے کا ذریعہ؟ اتتخذنا, کیا آپ بناتے ہیں ہم کو هزوا, مذاق کرنے کا ذریعہ ہے؟ سبحان اللہ, کائے ماتا کو یہ کیا جوڑ ہے؟ اور دوسرا وہ کہ مرا مت انسان اب گائے کو مارے, کیا جوڑ ہے اس کا؟ اللہ کا حکم ہے, ابھی اللہ جوڑ پیدا کرے گا, دیکھتے جو. موسیٰ علیہ السلام کا جواب, قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. معلوم ہوا دین کے مسئلے میں مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام, نادانوں کا کام ہے, یہ نافرمانوں کا کام ہے. فرما بردار دین کے مسئلے میں مذاق نہیں کر سکتا ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں تو اتنا زیادہ بحث نہیں کی, لیکن جو ان کی دوسری کتاب ہے مال ابو تمن ہو, آپ میں سے بعض ساتھیوں نے پڑھی ہوگی, اس میں اس بحث کو لایا کہ کسی بھی دین کے مسئلے کی اگر کوئی مذاق اڑائے گا دین سے خارج ہو جائے گا, یہاں تک کہ ادنا سی سنت کا مذاق اڑائے گا, سنت پر ساری زندگی عمل نہ کرے کافر نہیں ہوگا, لیکن اگر مذاق اڑائے گا تو کافر ہو جائے گا. کتنی سی سنت, فرمایا کوئی آدمی ناخن کاٹ رہا ہے, کسی نے پوچھا ناخن کیوں کاٹتا ہے, تو اس نے جواب دیا کہ یار سنت ہے یہ. انہوں نے کہا کیا سنت سنت کرتے ہو, بولوں نے اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ اس سے صفائی ہوتی ہے, فرمایا کافر ہو گیا, سنت کی مذاق اڑائی ہے. اور قرآن پاک کی آیتیں آج بھی خاص طور سے طلبہ نے ایک دوسرے کو ایسی باتیں سناتے رہتے ہیں, نہ بالکل ایمان کو ضائع کرنے والی چیز ہے. ایک آدمی داڑھی منڈا رہا ہے, دوسرے نے نعوذ باللہ پڑھ دیا کلا سوف تعلمون, کلا کیونکہ وہ یوپی والے کلا کہتے ہیں نا رخسار کو, تو اس نے اردو والا ترجمہ کیا اس کا کلا کہ سوف, گویا تو کلے کو صاف کر رہا ہے, ایسا ترجمہ کیا. قاضی صاحب فرماتے ہیں کافر میشور کافر ہو گئے. ہمارے ایک دوست نعوذ باللہ ترجمہ کرتے تھے, صرف بات کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, نہ کرے کفر کفر نہ باشد, وہ کہتے تھے ملائکتی و کتبی, وہ کتوں سے لڑتی تھی وہ ملائی کھاتی تھی. اگر ایسا ترجمہ کریں گے قاضی صاحب کے مطابق آیت کا ایسا ترجمہ کر دیا کافر مشور. اتنا ہی نہیں, ایک آدمی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شراب پی رہا تھا, دوسرے نے کہہ دیا بسم اللہ, فرمایا کافر ہو گیا. کیوں؟ اللہ کے کلام کو ایسی جگہ استعمال کر رہا ہے کہ یہ موقع ہے بسم اللہ پڑھنے کا, شرح حرام چیز کو. اور ابھی آگے آئے گا تیسرے بارے میں اولا تیمم الخبیث, وہاں یہ بحث آئے گی کہ اگر کوئی ناپاک اور حرام چیز کو صدقہ کر کے ثواب کی نیت کا ارادہ کرے گا تو بعض کے نزدیک ایمان خطرے میں چلا گیا. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یہ تو جاہلوں کا کام ہے, جاہلوں سے مراد نادانوں کا کام, نہ فرمانوں کا کام. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي, ہائے ہائے ایمان والے کا کیا کام ہے, حکم آیا تو مان لے, اور نہ فرمان کا کیا کام ہے, کیسے کروں, کیسے کروں, کس طرح کروں, کیا طریقہ ہوگا, کس لیے, تاکہ کسی طرح ٹل جائے. بعد انہوں نے کہا ادھر رب تک دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے یبین, تاکہ وہ بیان کرے لنا ہمارے لیے ما هي, کیا ہے وہ. قال انه يقول, فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انه بے شک وہ یقول کہتا ہے, انہا بکرا بے شک یہ گائے ہے, کیسی گائے ہے, ہاں انہا بکرا بے شک وہ گائے ہے, کیسی گائے, لا فارغ نہ بہت بوڑھی ہے, ولا بکر اور نہ بالکل چھوٹی ہے, ایسی گائے ہے. ما ہی وہ کیا ہے, کیا ان کو معلوم نہیں کہ گائے ہے, بھئی کوئی بھی گائے ذبح کرو, کیسی بھی گائے ذبح کرو, کسی بھی کلر کی ہو, کسی بھی عمر کی ہو, لیکن جب بندہ اللہ سے خام خواہ کے سوال کرتا ہے, سختی کرتا ہے, شدد اللہ علیہ, تو اللہ اس کے اوپر سختی کرتا ہے. چنانچہ انہوں نے سختی کی, اللہ نے بھی سختی کر دی. گائے کیسی ہے, فرمایا ایسی ہے, سنو انہا بکرۃ, ایسی گائے ہے, لا فارغ وہ بہت بوڑھی نہیں ہے, ولا بکرن پر بالکل بچی نہیں ہے. فارغ وہ کہ جس کو اب بچہ دینے کی امید نہیں رہی ہے, اذکار رکھتا, اصل میں فارغ کہتے ہیں جس کو حیض آنا بند ہو گیا ہو, یعنی جو اب بچہ نہیں دے سکتی. ولا بکرن چھوٹی بچیا ہے, ابھی اس کو بچہ دینے کی امید, اس کی بچہ دینے کی عمر نہیں ہے, پھر کیسی ہو. اوان ان بھائی نزالی کا, وہ اوان ہے, اوان ہے بھائی نزالی کا, اس کے درمیان, کس کے درمیان میں, فارض اور بکر کے درمیان میں اوان ہے. اوان کس کو کہتے ہیں, اردو والے ترجمہ کر دیتے اس کا جوان, لیکن یہ اوان اصل میں اس گائے کو کہتے ہیں, اس کے لیے چونکہ وہاں لفظ نہیں ہے کوئی, کہ جو پہلی مرتبہ بچہ دینے کے لیے تیار ہو اور بچہ دے رہی ہو, یا جس نے ایک بچہ دے لیا ہو, اس سے زیادہ بچے نہ دیے ہوں. مولانا یوسف صاحب نے اس کا کوئی ترجمہ کیا کشمیر میں, یاد نہیں رہا, ہمارے یہاں اس کا ترجمہ بیڑی ہے, بچی نہیں بیچ والی. فسالو ما تومرون, کرو جو اللہ نے حکم دیا تم کو کرنے کا, کہنے لگے نہیں ابھی بھی نہیں کریں گے, کچھ اور اشکال. قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها, جناب یہ تو معلوم ہو گیا کہ عمر کیا ہے, لیکن یہ تو نہیں معلوم ہوا کہ کلر کیا ہے. دعا کیجیے اپنے رب سے, اپنے رب سے, ہمارے رب سے نہیں, اپنے رب سے دعا کیجیے, یبین لنا بیان کرے ہمارے لئے ما لونها اس کا رنگ کیا ہے قال انہو یقول فرمایا اللہ کہتا ہے انہا بقرا بے شک یہ گائے ہیں صفراو جو پیلے رنگ کی ہے فاقع لونها فاقع گہرا ہے لونها اس کا رنگ کیسی ہے تسر خوش کرتی ہے الناظرین دیکھنے والوں کو رنگ پیلا ہو اور پیلا بھی کیسا گہرا پیلا ہو اور گہرا پیلا کبھی جانوروں میں خاص طور سے گائیوں میں اور بیلوں وغیرہ میں ملتا نہیں وہ سختی کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے بھی اور سختی اور سختی اب کرو جو کرنا ہے جو حکم ملا نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی کچھ اور باقی قالوا ادعنا ربك يبين لنا ما هي انہوں نے کہا دعا کیجئے آپ ہمارے لئے اپنے رب سے وہ بیان کرے ما ہی آ وہ کیا ہے ارے بیان تو ہو گیا سارا کچھ اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَعَ عَلَيْنَا اس لئے کہ گائے ایک جیسی ہیں ملی جلی ہیں ہمارے سامنے وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ الْمُحْتَدُونَ اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ضرور بضرور ہمیں ہدایت پانے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ جملہ انہوں نے بولا تھا اس لیے اللہ نے ان کو گائے ذبح کرنے کی توفیق دے دی اگر یہ جملہ وہ انشاءاللہ کا نہ کہتے تو وہ اسی طرح سوال کرتے رہتے اللہ کی طرف سے قید بڑھتی رہتی یہاں تک کہ ان کو قیامت تک اس کی توفیق نہ ہوتی یہ روایت سیدنا حضرت ابو ہریرہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے لیکن امام ابن کثیر کا خیال ہے کہ نہیں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یہ مرفوع روایت نہیں ہے خیر قال انہ یقول انہا بقرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلسل وہی نازل ہو رہی ہے ادھر پوچھا جا رہا ہے ادھر جبرائیل آ کر کے جواب دیتے جا رہے ہیں جواب مسلسل انہا بقرا تم یہ ایسی گائے لا ذلول جو ذلول نہیں ہے ابھی میں نے سمجھا کہ ذلول کے معنی کیا ہے مشقت سے سہا ہوا اور ضرور مبالغے کا صیغہ بہت زیادہ مشقت اٹھانے والا مشقت اٹھانے والا کیسا ہوتا ہے خود اس کی تشریح تسیر الارض جو زمین کو جوتتی ہے اسارہ یسیر اسارہ تر کے معنی زمین کو جوتنا جو زمین کو جوتتی ہے ولا تسقی الحرث اور نہ ایسی ہو جو کھیتی کو پانی دیتی ہو زمین کو جوتنا تو جیسے بیل جوتتا ہے وہ معلوم آپ کو کھیتی کو پانی دینا یہ ہمارے علاقوں میں نہیں ہے میدانی علاقوں میں ہوتا ہے کہ کنویں کے اوپر وہ ایک ڈبے سے پڑے رہتے ہیں بعض جگہ وادی میں بھی ہے تو کولو کی طرح وہ بیل گھومتا ہے تو ڈبے ایسے گھومتے ہیں وہ زنجیری اس سے پانی نکلتا رہتا ہے اس کو ریٹ بولتے ہیں ولا تسقی الحرث وہ زمین کو پانی نہیں دیتی اس کو بیل کھینچتا ہے مسلمۃن صحیح سالم ہے ذرا سی اس میں کوئی بھی کمزوری نہیں لاشیت فیہا اس میں کوئی نشان بھی نہیں پیلا رنگ گہرا رنگ کوئی اس میں نشان نہیں مسلمہ کوئی اس میں عیب نہیں حل جوتی ہوئی بھی نہیں ریڈ پر چلی ہوئی نہیں سبحان اللہ اس کا ایک بہن چل پڑی کیا یہ تھا کہ تھی نہیں سمجھے یہاں پتہ چلتا ہے حل چلانا اور ریڈ پر چلنا یہ کس کا کام ہے مسٹر بیل کا یہ بیل ہے یا گائے ہے تو عربی میں لفظ بکرا کو دیکھا تو لفظ بکرا گائے کے لیے بھی ہے اور بیل کے لیے بھی ہے ہمارے بزرگوں میں سے بعض حضرات نے بیل ترجمہ کیا تو بعض لوگوں نے شور مچایا جن بیچاروں کا کام ہی یہ چھوٹی باتیں کرتے الامان والحفیظ اور پھر وہ منسوخ کر کے نا اہل ایمان والوں کی مذاق اڑاتے کہنے لگے دیکھو گائے کا ترجمہ بیل کر دیا کوئی حیرت کی بات ہے اگر بیل ترجمہ ہوا اس لیے کہ عربی میں بکرا بیل کو کہتے ہیں اور یہاں ہل چلانا اور ریت چلانا بیان ہوا ہے تو ریت اور ہل کے اوپر کون چلتا ہے بیل چلتا ہے تو کوئی حیرت کی بات ہے لیکن زیادہ تحقیقی بات یہ ہے اور جنہوں نے یہ ترجمہ کیا تھا ان کے سامنے بھی جب علامہ عبد الماجد دریابادی نے اپنی تحقیق پیش کی تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں تمہاری تحقیق بھی درست ہے صحیح بات ہے لیکن وہ ترجمہ ایک مرتبہ ہوا تو چل پڑا لیکن زیادہ اس سے پکی بات معلوم ہوتی ہے کہ نہیں گائے کیوں اس لیے کہ گائے کو بھی بعض علاقوں میں جوتا جاتا ہے اور گائے کو بھی بعض علاقوں کے اندر ریت پر چلایا جاتا ہے اور خاص طور سے یہاں فارض اور ذکر کے لفظ استعمال ہوئے ہیں یہ فارض صرف گائے کے بوڑھا ہونے کو کہتے ہیں بیل کے بوڑھا ہونے کو میں نے اشارہ کیا تھا کیا فارض کس کو کہتے ہیں جس کو حیض آنا بند ہو گیا ہو تو بوڑھے کو چھڑائے گا, قادیانی کو یا عادت چلے گا. وہ ایسے بہتی باتیں کرتا تھا ہوا کے میں ٹھوکتا رہتا تھا بےچارا, عقل تو تھی نہیں, مخلوط الحواس, انگریز گورے جو لکھ کر دیتے رہتے تھے وہ بولتا رہتا تھا آگے, وہی کہتا تھا وہی ہے. اس نے کہا تھا کہ میں پہلے مریم بنا اور پھر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جانا, تو میں مریم بھی ہوں اور میں عیسیٰ بھی ہوں. اور ایک جگہ ایسا گستاخی کا لفظ, اللہ علمان والحفیظ, ایسا گنگا لفظ, کہتا ہے نعوذ باللہ اللہ نے مجھ سے رجولیت کا اظہار فرمایا اور پھر مجھ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, میں ہی عیسیٰ, میں ہی مہندی, میں ہی سب کچھ. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ جب مریم بنی تھی تو پھر عورت جیسے احوال بھی جاری ہوئے تھے؟ وہ کہتا ہے ایسا بھی کچھ شبہ ہوا تھا. جی مخبوط الحواس. تو فارض کا لفظ صرف بوڑھی کے لیے بولا جا سکتا ہے, اس لیے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم گائے کا ترجمہ کریں, لیکن یہ کوئی بحث والی اصل چیز ہے نہیں. کون سا مسئلہ ہے, گائے ہے تو تب بھی کوئی فرق نہیں, بیل ہے تو تب بھی کوئی فرق. اس بحث میں اگر ہم پڑ جائیں تو سمجھو ہم وہی کام کر رہے ہیں جو یہودی کر رہے تھے. وہ بھی کہہ رہے تھے کیسی گائے کیسا, اب ہم بھی اس سے سبق حاصل کرنے کو جائیں گے, اس بحث میں پڑ جائیں گے. پہلے یہ بتاؤ کہ گائے تھی کہ بیل تھا, جب معلوم ہوگا اس کے بعد آگے بڑھیں گے. فضول بحث ہے. قال انه يقول ان بقره لا تسقط. قال الان جئت بالحق. انہوں نے کہا اب آگئے آپ حق پر. فذبحوها, تو انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما كادوا يفعلون, اور قریب نہیں تھے کہ وہ ایسا کرتے, لگتے نہیں تھے لیکن ایسا کر لیا, اس لیے کہ انہوں نے اوپر کیا کہا تھا انشاءاللہ. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, چونکہ قرآن نے کہا اِذْ, تو اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نیا واقعہ ہے, اور یاد کرو ایک اور واقعے کو تو کہتے ہیں یہ نیا واقعہ ہے, لیکن 95% مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں یہ تقدم اور تاخر ہے ضرورت مضمون کے لیے, ورنہ اصل میں یہ وہی واقعہ ہے کہ پہلے بندے کو قتل کیا تھا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا, اور یاد کرو جب تم نے قتل کر ڈالا تھا ایک جان کو. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, پھر تم ڈالنے لگے اس مسئلے میں ایک دوسرے پر. ادارا کے معنی ہے کسی بات کو ایک دوسرے پر ٹالنا, ایک دوسرے پر ٹالنے لگے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اور اللہ نکالنے والا تھا جو تم چھپانا چاہتے تھے. گویا ان کو معلوم تھا قاتل کون ہے مگر اس کو چھپا رہے تھے. اور تکتمون جمع کسی کا ہے, اس کا مطلب خالی وہ بھتیجا ہی نہیں جانتا تھا بلکہ جو پیچھے زندہ باد مرد باد کے نعرے لگا رہے تھے ان کو بھی پتا تھا کہ قاتل کون ہے, لیکن چھپا رہے تھے سب مل کے. اور معلوم ہوا کہ مجرم کا تعاون کرنا بھی جرم ہے, برابر کا جرم ہے. ما تکتمون, ہائے ہائے بلکہ یہ جرم تو بہت بڑا ہے. میں نے بہت دفعہ سنایا, عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ یہاں کے حاکم کی پولیس ظلم کرتی ہے اور میں پولیس والوں کے کپڑے سیتا ہوں تو کیا میں ظالموں کا مددگار تو نہیں بن جاؤں گا؟ تو جواب کیا دیا تھا کہ تو ڈائریکٹ ظالم ہے, تو ظالموں کا مددگار نہیں تو ڈائریکٹ ظالم ہے. ان کے کب ظالموں کے کپڑے سیتا ہے اور مزدوری نہیں کوئی ملی. معلوم ہوا کہ اگر مزدوری بھی کرنی ہے تو ظالم کے تعاون مت کرو, ظالم کی مزدوری مت کرو. لوگوں نے پوچھا پھر ظالم کا معاون کون ہے؟ کہا ظالم کا معاون وہ لوہار ہے جس نے وہ سوئی بنائی جس سے تو ظالموں کے کپڑے سیتا ہے. انہوں نے ظالموں کا تعاون کیا. فقل نضربوه ببعضها, تو ہم نے کہا مارو اس کو ببعضها اس کے بعض حصے کے ساتھ. ہمارے محاورے کے اعتبار سے گائے کے کو کاٹ کر کے مارو مردے کے بعض حصے کے ساتھ, لیکن اب عربی محاورے کے اعتبار سے اضربوه, وہ کون ہے؟ مردہ. ببعضها اس کے بعض حصے کے ساتھ, لیکن مفہوم ہوئی ہے جو ہمارا محاورہ ہے. کذلک یحیی اللہ الموتا, ہائے ہائے کمال ہے قرآن پاک کا, کون کہہ سکتا ہے یہ انسان کا کلام ہے. ایک لمبا واقعہ چل رہا ہو اور ذہن ادھر ادھر الجھ جائے تو فوراً اس لمبے واقعے میں سے اصل چیز نکالتا ہے, جھنجھوڑتا ہے, او دیکھو اس سے کچھ سبق حاصل کرو, اور کوئی عام بات چل رہی ہو اس میں سے خاص بات نکال لے, اور خاص بات چل رہی ہو اس میں سے کوئی عام نقطہ نکالے. یہ قرآن کا کمال ہے. سورہ الحاق کا نہیں نور والقلم میں آ رہا ہے کہ وہ باغ والے نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ وہی باپ ہمارا پاگل تھا, خیرات کرتا تھا, کل چپکے سے جائیں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا نہ مدرسے والوں کو نہ کسی اور کو, اور جا کر لائیں گے کاٹ کر کے. تو رات کو بجلی گری, باغ ہی ختم ہو گیا ماشاء اللہ. ابھی ایک ہمارے بزرگ سفر کر کے آئے, انہوں نے کہا کہ وہ باغ کی جگہ آج بھی موجود ہے اور بالکل کالے پتھر ہیں وہاں جلی ہوئی جگہ معلوم ہوتی ہے جیسے لگتا ہے آج ہی آگ لگی ہے یہاں زندہ ہے ساتھی مجھ سے ملے ابھی وہاں یمن کا سفر کر کے آئے یہ واقعہ بیان کیا اللہ نے تو آخر میں کیا کہا کذالک العذاب عذاب کسی طرح ہوتا ہے والعذاب الآخرت اکبر اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے یہاں مردہ گائے کے گوشت کے لگنے سے زندہ ہو گیا گائے کا گوشت لگانے کا اللہ محتاج نہیں تھا وہ تو ان کی مکاری کا ایک جواب تھا اور اللہ کی اس میں اور کیا کیا حکمتیں ہوں گی اس میں بھی حکمت مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جو وہ سختی کرتے گئے نا ان پر سختی ہوتی گئی اور اس میں کیا راز نکلا کہ وہ گائے لگے تلاش کرنے کہیں نہیں ملی کہاں ملی پھر ایک یتیم کے پاس ملی جس بیچارے کے پاس یہی گائے تھی اور کچھ نہیں تھا مگر اس نے کہا کہ ایسے نہیں بیچوں گا ایک ترازو کے پلڑے پر گائے رکھو اور گزرے پر سونا رکھو تب بیچوں گا مگر آپ پھنسے ہوئے تھے مرتا کیا نہ کرتا انہوں نے کہا جناب دیں گے سونا وہ گائے آئے ہائے اس میں بھی حکمت ہے زندہ گائے کو تولنا پڑا کیا گائے
ایک کلو کے دو
کلو پھنس گئے اوہ لیکن گائے سے جو مردہ زندہ ہوا تو فوراً ذہن اس طرح منتقل کیا کہ جو کہتے ہیں کہ مر کر کے زندہ نہیں ہو گیا وہ بے شرموں یہ مردہ زندہ ہوا کہ نہیں ہوا کذالک اسی طرح یحیی اللہ الموتا اللہ زندہ کرے گا کس کو مردوں کو آئے ہائے کذالک یحیی اللہ الموتا اللہ زندہ کرتا ہے الموتا مردوں کو واحد نہیں ہے یہ جمع ہے مریض کی جمع مرضا اور اسی طریقے سے جریح کی جمع جریح تو جمع کیا آتا ہے جرحا تو میت کی جمع موتا یاد رکھیے جمع کا انداز وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل سے کام لو یہ نشانی دکھائی کہ جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے دنیا میں اس کے لیے قیامت کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں تین واقعات پیش آئے پیچھے تینوں کی طرف اشارہ مردہ زندہ ہوا اور یہ جو قتل چھپانا چاہتے تھے وہ قتل ظاہر ہوا اور جنہوں نے ہفتے کے دن میں نافرمانی کی تھی وہ بندر بنے یہ کیسا واقعہ تھا یہ سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے گھبرا جاتے مگر نہیں گھبرائے آئے آئے پھر بھی دل پتھر ہو گئے اور ایمان والوں کو یہ سنایا جا رہا ہے یہودیوں کی تاریخ پر ہے ہی کہ مردوں کو اٹھاتے ہو دفن بھی کرتے ہو مگر اپنی موت کو بھول جاتے ہو ثم قست قلوبكم من بعد ذلك پھر سخت ہو گئے تمہارے دل من بعد ذلك اس کے بعد کتنے سخت فہیا کل حجارہ تم ہو گئے پتھر کی طرح او اشد قسوا یا اس سے زیادہ سخت ہائے ہائے اس سے زیادہ او اشد قسوا یا اس سے زیادہ سخت اور آپ علماء کرام یہ قاعدہ یاد رکھیے دل پتھر ہو گئے یا اس سے زیادہ سخت کئی جگہ یہ یا کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب کہ اللہ کو شبہ ہے کہ پتھر بنے تھے یا زیادہ سخت ہوئے تھے اللہ کو شبہ ہے نہیں یہ عربی کا ایک انداز ہے یہ ترقی من الاسفل الى الاعلى نیچے سے اوپر کی طرف بڑھنے کا ایک طریقہ ہے کیا آپ کہیں کہ پتھر بنے اور نہیں جی پتھر کیا پتھروں سے بہت زیادہ سخت اسی کو وہ کہتے ہیں او اشد قسوا یا اس سے بھی زیادہ سخت ایک ایہام اس کا نام کیا بلاغت میں ایہام کہ پتھر بنے نہیں جی پتھروں سے بھی زیادہ سخت وہ شعر ہوگا نا یاد ہے شعر مطلب کس کا ذہن میں رہا وہ جو کہہ رہا تھا محبوب جنگل کی ہرنوں کو دیکھ کر کے اور جنگل کی ہرنوں تم یہ تو بتاؤ کہ تمہاری آنکھیں دیکھ کر مجھے شبہ ہو گیا کہ میری محبوبت تمہاری جماعت میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے کیا اس کو شبہ تھا اس کو شبہ نہیں تھا یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری آنکھیں بس آنکھیں دیکھیں مجھے محبوبہ یاد آئی لگتا ہے کہ بالکل وہ تمہاری جماعت کی ہے ایہام کہتے ہیں اس کو او اشد قسوا ہم اردو میں تو اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں بل بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت پھر تمہارے دل سخت ہوئے وہ پتھر کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ یقیناً وہ ہیں جن سے نہریں بہتی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک اس میں سے کچھ وہ ہیں لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ جو پھٹتے ہیں اور اس میں سے پانی نکلتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک اس میں سے کچھ وہ ہیں ضرور بھی ضرور مَا يَحْبِثُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لام تاکید کا یہ بحث آپ کو ہدایت النحم کی یاد ہوگی کہ انہ کی خبر کے بعد لا یہ کیسے زائد ہوتا ہے
لما يحبط من خشیت اللہ جو ضرور بے ضرور گرتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِرْ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو اس موقع پر تفسیر مظہری اور ابن کثیر ضرور دیکھئے انہوں نے بہت سارے واقعات نقل کیے کہ کیا پتھروں میں شعور ہے یعنی جو چشمے نکلے ہیں جو دریا نکلے ہیں قرآن کریم کی ارشاد کے مطابق یہ کیا ہوا پتھر اللہ کے خوف سے پھٹا پھر اس میں سے کہیں دریا نکلا کہیں اس میں سے چشمہ نکلا اور کہیں چشمے اور دریا نہیں تھے تو وہاں کوہ آتش فشاں پھٹا تو اوپر سے نیچے گرا یہ جو کوہ آتش فشاں پھٹ رہے ہیں اللہ کے خوف سے پھٹتے ہیں انہوں نے بہت سارے واقعات نقل کیے کہ پتھروں میں بھی شعور ہے لیکن اس کو محسوس کرنے کے لیے بھی عقل و دانش چاہیے وہ معرفت چاہیے ہر ایک کو نصیب نہیں ہے یاد ہوگا شاید غزوہ بنو مصطلق سے واپس تشریف لا رہے تھے میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایک وادی سے گزرے سخت بدبو آئی صحابہ فرماتے ہیں اتنی بدبو کہ چکرانے لگے ہوں صحابہ نے بھی محسوس کی نبوت کے ساتھ رہتے تھے کیوں نہ محسوس کرتے ہم نے عرض کیا یہ بدبو کیسی ہے آپ نے فرمایا کچھ منافق ایمان والوں کی غیبتیں کر رہے ہیں ان کی باتوں کی بدبو پھیل گئی ہے فضا کے اندر باتوں سے بھی بدبو آتی ہے مگر ہر ایک محسوس نہیں کر سکتا ہے دیکھو کچھ منافق غیبت کر رہے ہیں ان کی باتوں سے بدبو آ رہی ہے کسی غزوے سے واپس جب مدینہ کے قریب پہنچے فرمایا ایک وادی میں اور بدبو آئی صحابہ نے عرض کیا یہ کس چیز کی بدبو ہے فرمایا کوئی منافق مر گیا ہے اس کی جو روح گئی اوپر پرواز فرشتے لے کر کے چلے تو پوری فضا اس کی وجہ سے متاثر ہو گئی ہے بدبو پھیل گئی تو ہوا کے اندر بدبو پھیل گئی اس کی روح حالانکہ روح ہے بدبو ہم محسوس کر سکتے ہیں یہ بظاہر غیر محسوس چیز ہے مگر نبوت کی روشنی اس کو محسوس کرتی ہے یسمعونہ وما اللہ بغافل عما تعملون اور کیا تم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ غافل نہیں ہے عَمَّا تَعْمَلُونَ جو کچھ تم کرتے ہو تمہارے دل سخت ہیں آج اتنے سخت تمہارے دل کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تمہیں پتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے بندر بنے تھے مگر تم پھر کر رہے ہو تمہیں پتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے تمہارے ہی اجداد خنزیر بنے تھے مگر پھر نافرمانی کر رہے ہو معلوم ہے یہ اللہ کے نبی ہیں مگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہ وبحمدہ